الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بیان شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ تمام حضرات کو اور خاص طور پر جو لوگ فیس بک پہ بیان سنتے ہیں یا یوٹیوب پہ ان لوگوں کو مشاہدہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی کے بھی مفاد پر ذرہ برابر بھی زد پڑ رہی ہو کوئی ایسا بیان ہو تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ نیگیٹو کمنٹس کی بھرمار ہوتی ہے. حالانکہ میں اس بات کا بہت اہتمام کرتا ہوں کہ جب میں کوئی علمی گفتگو کروں تو جو جو اشکالات لوگوں کے ذہن میں مجھے پتا ہے کہ ہوں گے ان اشکالات کے جوابات میں ساتھ ساتھ دے رہا ہوتا ہوں. اس کے باوجود نیگیٹو کمنٹس اور وہی اعتراضات جن کے جواب میں بیان میں دے چکا ہوتا ہوں. میں نے ابھی ایک بیان ریکارڈ کروایا جھینگا, ریکارڈ کیا کروایا, کسی نے بیان کے دوران مسئلہ پوچھ لیا تھا تو میں نے جواب دیا بغیر دلیل کے جواب دیتا تو توپیں میری طرف ہوتی, دلیل تو کوئی دی نہیں, حوالہ تو کوئی دیا نہیں, دلیل کے ساتھ جواب دیا تو بھی میری طرف توپیں. اب میں نے بڑی پوری ڈیٹیل میں بحث کی تھی, اب آپ ذرا لوگوں کے کمنٹ سنیے. مقصد ابھی جھینگا نہیں ہے, وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. آج ایک صاحب کا فون آیا کہ آپ نے, ایک عالم نے یہ کہا ہے کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے, تو ایک تہلکہ مچ گیا بہوؤں میں. ٹھیک ہے, اور بہت ساری بہوئیں باغی ہو گئی ہیں, الگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہیں. جب ان کا بیان آیا تھا تو مجھے بھی لوگوں کی کالز آئیں, تو میں نے اس کو پورا ایک علمی انداز میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی اس کی شرعی حیثیت ہے کیا, بہو پر کتنی خدمت واجب ہے کتنی واجب نہیں ہے, پورا ڈیٹیل میں بیان کیا. تو اس پر بہوؤں کے جو میرے خلاف کمنٹس آئے ہیں ایسی کی تیسی کر دی ہے میری. 100 کمنٹس میں شاید کوئی ایک پازیٹو ہوتا ہو, 99 نیگیٹو. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نفس پرستی, کسی ابھی میں نے سوال اٹھایا تھا نا کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق پر کوئی حدیث, کوئی حدیث تو محترم نے پیش نہیں کی, 10 منٹ کی فضول بکواسات پر مشتمل ایک کلپ تیار کر لیا. 4 مسلے حرمین میں کیوں ہیں, میٹھی چائے کھٹی چائے, بزرگوں کی تو لاشیں گھوم رہی ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات کرتے, بھائی یہ حدیث ہے یہ ریفرنس ہے, اور رہت بات اجماع کی تو دیکھو ان علماء نے نقل کیا کہ اس پر اجماع ہے, ختم بات, 2 منٹ کی بات. ٹوپی ڈرامے گھمانا یہ وہ فلانا ڈمکانا, یا صاف کہہ دیتے بھائی حدیث مرفوع تو نہیں ہے, حدیث موقوف ہے, جو کہ میرا مطالبہ ہی نہیں تھا حدیث, جب کیونکہ حدیث کا لفظ جب علی الاطلاق بولا جاتا ہے تو مرفوع حدیث مراد ہوتی ہے, موقوف مراد نہیں ہوتی. خام خمے تو جو بھی کلپ جائے گا نا, میں نے دیکھا ہے جس کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے نام تحقیق کا ہوتا ہے مگر وہ اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, بد کلامی پر, بد تمیزی پر, وہ لوگ بھی جو صبح و شام قرآن حدیث کی رٹ لگاتے ہیں صبح و شام, لیکن چونکہ آپ کے مسلک کے خلاف بات چل رہی ہے کوئی بھی قبول نہیں کرتا. ہمارے مسلک کے خلاف بھی بہت سی باتیں جاتی ہیں جو اجتہادی اختلاف ہیں, ہم صاف کہہ دیتے ہیں بھائی فقہا کا اس میں کیا ہے, اختلاف ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے, ختم, یہ بھی قول ہے وہ بھی قول ہے, ختم ہو گئی بات. تو ہمیں براڈ مائنڈیڈ نہیں سمجھا جاتا, ٹھیک ہے نا, مسلک پرست سمجھا جاتا ہے. اور آپ کے مسلک کے خلاف ایک حرف چلا جائے ایک دم 6-6 فٹ فیس بک سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, 6-6 فٹ اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ابھی میں صرف جھینگے کے بارے میں آپ کو چند کمنٹس پڑھ کے سناتا ہوں. ابھی میں آ رہا تھا نا تو آتے ہوئے میں نے یہ دیکھا انہوں نے اعلان لگایا کہ اتوار کو بیان ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ دیکھنے کے لیے تو جھینگا آیا ہوا تھا سامنے. مفتی صاحب اس بات, اچھا کہہ رہے ہیں حضرت مفتی تقی صاحب کے نزدیک حلال ہے اور ان کی تحقیق طارق مسعود صاحب سے کئی گنا زیادہ ہے, اس کا بھی میں اپنے بیان میں جواب دے چکا ہوں کہ میں کون ہوتا ہوں مفتی تقی صاحب سے اختلاف کرنے والا, مفتی تقی صاحب کے اساتذہ نے ان سے اختلاف کیا ہے, جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, اسی طرح حضرت مولانا یوسف دھیانوی شہید رحمۃ اللہ, اور بھی بہت سے علماء ہیں جو بڑے لیول کے علماء تھے. تو اب یہ آپ نے دلیل دے دی کہ ان کی تحقیق اس سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب ہے آپ پورا بیان سنا ہی نہیں ہے. اور اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں, ان کی تحقیق کا مدار کس چیز پر ہے؟ جس چیز پر مدار ہے اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے, اس کا میڈیکل سائنس یا عرف سے تعلق ہے. تو اس میں عالم کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا, اس میں عرف اور میڈیکل سائنس کی رائے کا اعتبار ہوگا. اس کا بھی میں جواب دے چکا تھا, بولا تھا نا میں نے کہ بھئی یہ تو عرف, کیونکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سمندر میں مچھلی جائز ہے. اب جھینگا مچھلی میں ہے یا نہیں, اس کا تعلق مفتی سے نہیں ہے, اس کا تعلق کیا, یا تو عرف سے فیصلہ کرو یا میڈیکل سائنس سے. تو میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت ہمارے لیے, ہمارے اساتذہ کے اساتذہ ہیں وہ, انہوں نے عرف پر بنیاد بنائی کہ لغت کی کتابوں سے استدلال کیا ہے, تو اس استدلال کا مفتی رشید ہے. میں نہیں جواب دے رہا بھائی, میں کون ہوتا ہوں, میں تو اگر ہوگا بھی تو نہیں بولوں گا ان کے مقابلے میں. اس کا جواب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے کہ لغت سے اگر آپ استدلال کر رہے ہیں تو لغت میں تو سمندری گھوڑے کو بھی کیا کہا جاتا ہے, گھوڑا, تو جھینگے کو اگر مچھلی کہہ دیا تو یہ استدلال درست نہیں ہے. پھر اس پر میں نے مزید قرائن پیش کیے تھے کہ مچھیروں کا عرف ہم نے دیکھا وہ کوئی چیز مچھلی نہیں ہوتی تو اس کو حرام مچھلی کہہ دیتے ہیں. اب کسی نے سوال کیا کہ میڈیکل سائنس پر شریعت, کسی نے یہ اعتراض کیا کہ میڈیکل سائنس پر شریعت کا مدار نہیں ہوتا. اس کا بھی میں اپنے بیان میں جواب دے چکا ہوں کہ میڈیکل سائنس کا کو ہم نے محض تائید کے طور پہ پیش کیا ہے, مدار ہم کس پہ رکھ رہے ہیں, عرف پہ. مگر وہی اعتراض لوگ کمنٹس میں کیا کر رہے ہیں, دہرا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ سینس لیس لوگ ہیں. ہمیں تو بھائی بہت بڑے عالم حضرت مفتی تقی, اگر کوئی کہے میں ان کی تقلید کر رہا ہوں, یہ کہے نا میں ان کی تقلید میں کھا رہا ہوں, بھائی بڑے عالم ہیں, ختم بات, بات ختم ہو گئی. بھائی آپ تقلید کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, بڑے عالم ہیں, آپ تقلید کر سکتے ہیں ان کی, لیکن دلائل کی دنیا دینے کی کوشش اور طنزی انداز, پتہ نہیں کیا کیا عجیب طنز لکھے ہوئے ہیں نا انہوں نے آگے کمنٹس میں, جو میں پڑھوں گا تو پورا بیان اسی پہ ہو جائے گا, وہ تو میں پڑھ نہیں رہا, جو عجیب بدتمیزی والا لب و لہجہ ہے. تو اللہ کے بندو تمیز سیکھو, تمیز, سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات کو, کیا سیکھو, تمیز. ہم بھی تو حضرت سے اختلاف اپنے اکابر کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں کہ ان کا اختلاف تھا, تو تمیز سے نام لے رہے ہیں نا حضرت کا, اور اس لیے کہ ہمیں تو یہ بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ یار میں ایسی بات ممبر پہ کر رہا ہوں, لیکن اس لیے یہ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ طبیعت میں لوگوں کے کیا پیدا ہو جائے, اعتدال, کہ بھائی دوسری رائے بھی ہے جھینگے کے بارے میں, ایسا نہ ہو کہ بالکل ایک چند دنوں کے بعد وہ دوسری رائے نسیم منسیہ ہو جائے, ختم ہو جائے, کہ لوگ جاننا ہی چھوڑ دیں. تو بھائی یہ بھی بڑی مضبوط رائے ہے, بڑی مضبوط دلیل ہے. تو اس لیے اس رائے, ہاں جھینگے کا کاروبار کیوں حلال ہے اس کی بھی میں پچھلے کلپ میں جواب دے چکا ہوں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کھانا جائز نہیں, کاروبار کہاں سے جائز ہوگی, ساری باتوں کے ڈیٹیل میں جواب میں دے چکا ہوں. اس لیے میرے بھائی ایک کسی بڑے ماہر کا قول ہے نا کہ اگر دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی بات سنیں تمیز سے, پوری سننے کے بعد سمجھنے کی پوری کوشش کریں, تو آدھے سے زیادہ اختلافات اسی سے ختم ہو جائیں. نہ سنتے ہیں کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, اور بدگمانیاں اتنی کہ ہر آدمی بیٹھا ہوا ہے ایک دوسرے کو کیا سمجھنے کے لیے, جاہل, بس میں ہی ہوں, باقی دنیا میں سب کیا ہیں, جاہل ہیں, دنیا میں سب کیا ہے, فارغ ہیں, بس میں ہی ہوں دنیا. تو اور بھی کمنٹس,
الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں بیان جو کر رہا تھا پچھلے اتوار کو ناغہ تھا, سفر تھا, اس اتوار بھی سفر تھا لیکن طبیعت کچھ سویلنگ ہو گئی تھی آنکھوں میں, جا نہیں سکا. اب آئندہ جمعہ اور اتوار بھی بیان نہیں ہوگا, اس کے بعد اگلے جمعے سے اور اتوار کو انشاءاللہ بیان ہوگا. اور یہ جو میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو میں نے سوال کیا تھا مشہور زمانہ فتنے سے کہ خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق پر کوئی حدیث دکھاؤ, انہوں نے صحابہ کے اقوال اور فتاوی دکھا دیے, تو وہ میں اس پہ انشاءاللہ سفر سے واپسی پر بات کروں گا کہ ایسے آثار تو ہمارے پاس بھی موجود ہیں اور انہوں نے جو خیانتیں کی ان حوالے دینے میں جو گڑبڑیں کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس قسم کے جتنے لوگ مارکیٹ میں ہیں ان کی باتوں میں ان کے سوالات کا جواب موجود ہوتا ہے. ان کی ایک ہی کلپ میں کئی متضاد باتیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں ایک ہی کلپ میں. ایک طرف یہ ہوگا دوسری طرف مثال کے طور پر انہوں نے ایک بات کی ہے کہ حرم میں 400 سال تک 4 مصلے رہے ہیں, حنفی مالکی شافعی حنبلی. 4 قسم کے ائمہ ہوتے تھے جو نمازیں پڑھاتے تھے, حنفی مالکی شافعی حنبلی. تو دیکھو یہ اجماع تھا, غلط چیز پر اجماع ہو گیا اور پھر اللہ کا شکر ہے اب یوٹیوب کا دور ہے تو یہ ختم ہو گیا. ایک سوال میں پوچھتا ہوں ان حضرات سے کہ 400 سال تک حرم میں اہل سنت والجماعت کو نمائندگی ملی ہے, چاروں مسلک کو, حنفیوں کو بھی, مالکیوں کو بھی, شافیوں کو بھی, حنبلیوں کو بھی, آپ کہاں تھے اس وقت؟ نہیں یاری بات, میرا خیال ہے آپ کا وجود ہی نہیں تھا تبھی آپ کو نمائندگی نہ ملی, نہ آپ نے 400 سال کو یہ احتجاج کیا کہ ہم بھی تو ہیں. شیعہ حضرات نے احتجاج کیا تاریخی کتابوں میں, انہوں نے کہا 5واں ہمارا بھی ہونا چاہیے مگر ان کو نئی نمائندگی ملی. اس کا مطلب ہے آپ پیدا ہی بعد میں ہوئے ہو, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ ہم تھے ہی نہیں اس وقت. دوسری بات یہ کہ 4 مسلے اگر حرم میں ہیں یہ غلط ہوا ہے تو اس کی کیا دلیل ہے کہ اس غلط پر اس وقت احتجاج نہیں کیا علماء نے؟ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ اس غلط کو سب نے درست مان لیا تھا؟ آج بھی حرم میں بعض مسائل ایسے ہیں جس پہ ہمیں اختلاف ہے اس سے, تبھی ہم کہتے ہیں حرم میں ہو تو رائے مگر وہ اجماع امت نہیں ہے. مثلا حرم میں جو صلاۃ اللیل ہو رہی ہے 8 رکعت جو جماعت سے ہوتی ہے, اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا, نہ قرآن میں نہ حدیث میں, کہیں بھی نہیں ملتا اس کا ثبوت, نہ اسلاف کے عمل سے. تو اب اگر کوئی کہے حرم میں 50 سال سے صلاۃ اللیل ہو رہی ہے اور وہ حنابلہ کر رہے ہیں تو اس پر گورا گمراہی پر اجماع ہو گیا. اجماع جب ہوگا جب پوری دنیا میں ہو رہا ہو, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری دنیا میں کیا 4 4 مسلے رکھے ہوئے تھے ہر مسجد میں, صرف حرم میں تھا یہ, اور اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. تو اس پر اجماع نہیں ہوا تھا, یہی وجہ ہے کہ اس کو ختم بھی کس نے کیا ہے؟ حنابلہ نے ختم کیا اس کو, سعودی حکومت میں حنبلی علماء نے ختم کیا ہے. آپ نے وہ ختم کرنے کا کام بھی, آپ یہ کارنامہ بھی آپ نے انجام نہیں دیا. اور حنابلہ نے ختم کیا اور شوافے مالکی اور حنفیوں نے ان کی تائید کی ہے, کسی حنفی نے, کسی مالکی, کسی شافی نے اس کے خلاف احتجاج نہیں کیا. تو اگر ایک کام غلط ہوا تو اس کو صحیح بھی کس نے کیا ہے؟ وہ بھی ان چاروں نے کیا ہے. اس کے صحیح کرنے میں بھی آپ کا کوئی کردار نہیں, اور اس وقت بھی 5واں مسلح ڈالنے میں بھی آپ کا کوئی کردار کیا, آپ کی کوئی اپلیکیشن بھی نہیں آئی کیونکہ آپ تھے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر انہوں نے یہ سوال کیا, ان کے اس کی کلپ میں ہی سارے جوابات موجود ہوتے ہیں. پھر یہ انہوں نے محترم نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ یہ چاروں ایک دوسرے کو غلط, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے, چاروں ایک دوسرے کو غلط سمجھتے تھے, اسی وجہ سے انہوں نے 4 مسلے بنائے. اصل میں یہ چاروں ایک دوسرے کو برحق سمجھتے تھے, اس لیے ان سب نے سب کو حرم میں نمائندگی دی ہے. بہت مشکل ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں, میرا تقیہ کلام ہے, بہت مشکلیں آ رہی ہے, نہیں آ رہی ہے, اس کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائے کریں. 4 مسلے اسی وجہ سے تھے کہ بھئی چاروں برحق ہیں, تو حرم چونکہ مسلمانوں کا مرکز ہے تو چاروں کی نمائندگی ہونی چاہیے. تو پتا چلا 400 سال سے امت یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ چاروں کیا ہیں, برحق ہیں, ان چاروں کو نمائندگی ملنی چاہیے. اس کے بعد حنابلہ نے اس کو ختم کیا, اور علماء ہی کے کہنے پر, انہی علماء کے کہنے پر کہ اس سے امت میں کیا پھیل رہا ہے, تفرقہ پھیل رہا ہے, اس کو ختم کر دو. تو حنابلہ نے ختم کیا. اب نمائندگی بھی انہی میں سے ایک کے پاس ہے, جس کے پاس ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے, حنبلی. حرمین کے علماء کی تحریریں میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب بھی ہمارے ہی پاس ہے وہ مسلح. اور عبد الرحمان شیبی جو بیت اللہ کے متولی ہیں, جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہیں, وہ اب بھی حنفی ہیں, جنہوں نے مجھے غلاف کعبہ کا ہدیہ بھجوایا. وہ فقہ حنفی کو, بیت اللہ کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ حنفیہ کے پاس ہیں. مسلح کس کے پاس ہے؟ حنبلی کے پاس ہے. آپ کے پاس اب بھی کچھ نہیں ہے سوائے فرقہ واریت پھیلانے کے اور امت میں توڑ کی باتیں کرنے کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے چار مسلے تھے. میں نے کہا غلط تھے, ہم سے مشورہ لے کے نہیں تھے وہ چار, ایک ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر چار تھے تو اس کا مطلب 400 سال تک امت یہ سمجھتی رہی ہے کہ چاروں اہل سنت کے چار مکتبہ فکر ہیں, چاروں کی نمائندگی ہونی چاہیے. 400 سال تک آپ تھے ہی نہیں کہ آپ نے نمائندگی کے لیے اپلیکیشن دی ہو یا اس کو ختم کرنے کی آپ نے درخواست دی ہو, یا اگر تھے بھی تو آٹے میں نمک کے برابر, جس کی کوئی حیثیت امت میں تھی نہیں, بلکہ نمک کے برابر بھی نہیں تھے. کوئی ایک صدی میں ایک پیدا ہو گیا, ایک ادھر پیدا ہو گیا, اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں تھی. تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی جو ہے نا, جن کی یہ انجینئر صاحب کتابیں اور جن کی حدیثوں کی تحقیقات پیش کرتے ہیں, علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے بھی 90% ریسرچ وہیں سے اٹھ, بلکہ اگر میں کہوں 99.9% ریسرچ, تو وہ بھی پکے شافعی تھے. تو سارا کچھ ہم سے ہی سیکھا جا رہا ہے, سب کچھ ہم سے لیا جا رہا ہے اور ہمیں ماننے سے انکار. تو یہ ہے حساب کتاب. اور ایک اور محترم نے سوال یہ کیا ہے اسی کلپ میں, وہ کہاں ہے یار, وہ ایک ساتھی لکھ کر لایا تھا وہ سارے سوالات, کدھر گئے عمر؟ جلدی سے میں, تاکہ اب سارا بیان اسی پہ نہ ہو جائے. جلدی 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 جلدی, ٹائم کا میں آگے بیان بھی کرنا ہے. علماء کی صلاحیتیں دیکھو فضول چیزوں میں ضائع ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. فقہ حنفی تلوار سے پھیلائے. ایک صاحب, اس کا میں پہلے جواب دینے سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب نے مجھے کہا, وہ کوئی اور مسلک کے تھے, بعد میں فقہ حنفی قبول کیا انہوں نے, مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا آپ نے فقہ حنفی کیسے قبول کیا؟ کہہ رہے یار ہمارے ایک مسلک کے آدمی تھے جو نئے نئے ایک فرقہ بنائے, انہوں نے کہا کہ پشاور میں ہمارا مسلک بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کہہ رہے میرے ایک دم ضمیر میں جا کے بات لگی کہ پشاور میں اسلام تو 1200 سال پہلے آ گیا تھا, تو یہ اب کیا پھیل رہے ہیں؟ تو وہ اس وقت سے کیا تھا؟ کہہ رہے بس اسی چیز نے مجھے, کوئی اور کچھ نہیں, کہہ رہے یہ بات میرے دماغ پہ کھٹک گئی کہ اس کا مطلب جب اسلام آیا تھا یا تو وہ غلط تھا اور اب صحیح چیز آ رہی ہے, تو یہ کیسی بات ہے؟ کوئی غیر مسلم کہے گا 1200 سال تھے پشاور میں لوگ اور لاہور میں اور کراچی میں لوگ گھاس کھا رہے تھے, اب صحیح چیز پھیلنا شروع ہوئی ہے. تو جو اسلام پشاور میں 1200 سال پہلے آیا تھا وہ وہی اسلام تھا جو آج تک چلا آ رہا ہے. اگر کوئی کہتا ہے نہیں فقہ حنفی بعد میں آیا ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے جب بعد میں آیا ہے تو اس وقت علماء نے اس کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کیا کہ یہ غلط چیز کیوں آ رہی ہے, یہ غلط چیز کیوں آ رہی ہے؟ تو لفاظی ہے, جیسے چورن ہوتا ہے نا اس میں لفاظی کر کے بیچا جاتا ہے, پھکیاں ہمیشہ لفاظی کر کے ہی بیچی جاتی ہیں. ہاں تو فقہ حنفی تلوار سے نہیں, ہندوستان میں اگر اسلام تلوار سے پھیلائے بالفرض تو پھر فقہ حنفی بھی کس سے پھیلائے؟ تلوار سے. اور اگر اسلام اخلاق سے پھیلائے تو فقہ حنفی بھی کس سے پھیلائے؟ جب اسلام آیا ہے ہندوستان میں تو فقہ حنفی ہی آیا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, یا اول تو تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا, اور اگر ویسے آپ دیکھنا چاہیں تو مضبوط دلیل یہ ہے کہ اگر اس فقہ حنفی کے علاوہ کچھ اور آیا تھا تو جب فقہ حنفی آیا ہے تو اس وقت احتجاج کیوں نہیں ہوا؟ سب نے ٹھنڈے پیٹوں اس کو قبول کیوں کر لیا؟ کیا امت اتنی بڑی پورے برے صغیر میں گمراہی پہ جمع ہو گئی؟ سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ حنبلی تو بہت بعد میں آیا ہے, فقہ حنبلی کا نام بعد میں پڑا ہے. یہ چاروں فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے جو مسائل ہیں وہ موجود تھے, نام بعد میں پڑا ہے. جیسے مصحف عثمانی نام کیا ہے؟ بعد میں پڑھا, اس لیے کہ حضرت عثمان نے مرتب کیا. تو قرآن و حدیث کی جو تحقیق امام ابو حنیفہ نے کی اور وہ کتابوں کی شکل میں آئی, اس کو فقہ حنفی کہا جانے لگا. تحقیق یہ وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تھی. امام احمد بن حنبل نے جو تحقیق کی, کچھ مسائل میں اختلاف کیا انہوں نے, تو اس کے لیے کتابیں جو وضع کی گئیں اس کو کیا کہا جانے لگا؟ فقہ حنبلی. تھا وہ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا, نام یہ بعد میں پڑھا ہے حنفیہ سے فرق کرنے کے لیے. تو یہ لفاظی ہے, جیسے قراتیں ہیں نا, ابو ہم جو قرات کرتے ہیں ابو حفصن عاصم کی قرات ہے. کوئی کہے بھائی ابو حفصن یہ نبی کی قرات کیوں نہیں کر رہے؟ تو اللہ کے بندو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قراتیں منقول ہیں, ان میں جو قرات ابو حفصن عاصم کے طریق سے ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو حفصن عاصم والی قرات, امام کسائی کی قرات. تو یہ نام دیے جاتے ہیں اس لیے کہ دوسری قرات سے یہ کیا ہے, فرق ہے. یہ ساری کہاں سے نکلی ہوئی؟ نبی سے. تو یہ چاروں فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصل ہیں. ان چاروں فقہ کی اصول کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دلیل اور حجت کیا ہے, قرآن اور حدیث, سب کی بیس وہی ہے. ہاں ایک سوال محترم نے یہ بھی کیا, جس اسٹائل میں انہوں نے کیا نا وہ اسٹائل تو میں کوشش میں نے کی تھوڑی سی تھوڑا سا یوں کر کے, لیکن وہ نہیں ہو رہا مجھ سے. امام صاحب نے فرمایا, ٹھیک ہے نا, امام ابو حنیفہ نے فرمایا یا امام شافی نے, امام مالک نے, ان سب نے فرمایا ہے کہ میرا قول جب حدیث کے خلاف ہو تو ہمارے قول کو دیوار پر دے مارو اور کس کو لے لو, حدیث کو لے لو. یہ بات بہت زیادہ اٹھائی جاتی ہے اور پھر خود اس کا غلط جواب دیا کہ حنفی لوگ یہ جواب دیتے ہیں, حالانکہ ہم وہ جواب دیتے نہیں ہیں. پتہ نہیں کہیں کسی جاہل نے جو جواب دیا نا وہ سارے علماء کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ رفع الیدین اس لیے کرتے تھے کہ بغل میں بت تھے. ہم نے کب کہا کہ بھائی رفع الیدین اس لیے کرتے تھے بغل میں بت تھے؟ کسی جاہل نے کہہ دیا ہوگا, وہ سارے بڑے بڑے علماء کی طرف منسوب کر کے اور نیچے بیٹھے لوگ بھی واہ 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 سبحان اللہ, جیسے قوال ہوتا ہے نا اور وہ آگے بیٹھ کے اس کی قوالی سن رہے ہوتے ہیں. کسی ریلائبل مفتی, کوئی بھی جو پڑھا لکھا مفتی ہو, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بغل میں بت کی وجہ سے رفع الیدین کیا جاتا تھا. عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے, صحابہ میں اختلافی مسئلہ تھا یہ, زیادہ تر صحابہ نہیں کرتے تھے. اس کی سب سے بڑی دلیل امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی وہ رفع الیدین کی حدیث جب نقل کرتے ہیں تو نیچے لکھتے ہیں وہ بھی یقول بعض اہل النبی بعض اہل العلم من اصحاب النبی, یہی قول بعض اہل علم کا ہے صحابہ میں. اور جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث لکھتے ہیں جس کو اس نے ضعیف کہا ہے, اور ضعیف کیوں کہا ہے؟ راوی مدلس کی وجہ سے, کہ مدلس راوی عن سے روایت کر رہے لہذا یہ حدیث ضعیف ہے. اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ اس نے جو میرے خلاف ابھی روایتیں پیش کی ہیں نا اس میں بھی مدلس راوی, اور کس سے پیش کر رہا ہے وہ؟ عن سے. ان کا مدلس جب عن سے پیش کرے تو وہ اور اس کو کہا یہ صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے. اس نے جو پہلی حدیث پیش کی ہے مسند شافعی سے, مسند امام شافعی سے, اس میں ابن جریج مشہور مدلس ہے جو عن سے روایت کر رہا ہے, اس کو کہہ دیا صحیح حدیث ہے. اور ہماری والی مدلس کو کہہ رہا ہے یہ متفق علیہ کیا ہے؟ ضعیف حدیث ہے, اس کو کوئی صحیح ثابت کر کے دکھائے. میں اسی دن خدا کی قسم ثابت کر سکتا تھا لیکن میں اپنا ٹائم ان لوگوں پہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتا, اسی دن اب بھی کر سکتا ہوں میں. تو میں نے ابھی ارادہ کیا میں انشاءاللہ واپسی پر نا پورے اس کے جو ایک دفعہ میں نے ان کو ابھی ساتھی بیٹھے ہوئے میں نے کہا یہ بہت زیادہ چوڑے پھیل رہا ہے آج کل, اور میری مخالفت کرتا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہر بات میں علماء بزرگوں کی توہین اس نے اپنا فرض بنایا ہوا ہے. اب یہ جو میں نے ایک چیلنج کا لفظ بھی میں نے استعمال نہیں کیا تھا, میں نے تو بڑے آرام سے علماء سے, اور اس سے کیا بھی نہیں تھا میں نے تو اہل حدیث علماء سے کیا تھا, اس کو خام خامے جواب دینے کی بدنی کیا ضرورت تھی. اہل حدیث علماء کی طرف سے اسی وجہ سے جواب نہیں آیا کہ وہ میرے سوال کا مطلب سمجھتے تھے کہ مفتی صاحب کا جو مراد ہے مرفوع حدیث ہے, ٹھیک ہے, اس لیے انہوں نے جواب نہیں دیا. یہ چوڑے میں آ کے خام خامے شو بازی کے لیے. تو ایک دفعہ میں تمیز سے انشاءاللہ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, اس میں پورے حوالوں کے ساتھ اس کی خیانتیں کیا ہیں, پورے احادیث, کیونکہ میں یہاں حدیث کی کتابیں لے کے نہیں بیٹھتا, ان کے پاس تو سارا دن اور کوئی کام ہے ہی نہیں سوائے تخریب کاری کے. ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں, اصلاح امت کے, تصنیف و تالیف کے, مدرسے میں پڑھاتے بھی ہیں ہم, اور سفر بھی ہوتے ہیں ہمارے تبلیغی, ابھی پھر میں سفر پہ جا رہا ہوں ایک ہفتے کے لیے, تو بہت سارے کام ہیں. ان کا کام صرف لوگوں کو رفع الیدین کے جھگڑوں میں لڑانا, آمین بالجہر, یزید کا مسئلہ اور انہی چیزوں میں, کبھی کبھار شو مارنے کے لیے تھوڑا سا ابا اما کے حقوق پر بیان کر لیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم بھی کیا ہیں. اور حیرت کی بات ہے لوگ بڑے علماء کے بارے میں ان سے پوچھ رہے کہ وہ کیسے ہیں, ان کے بارے میں کیا رائے ہے. بڑے میرے سے کوئی پوچھے حضرت مفتی تقی صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تو یہ ان بڑے حضرت کی گستاخی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ان سے پوچھو گے بھائی یہ اس قابل بھی ہے کہ اس کا بیان ہم سنیں کہ نہیں سنیں. ایک کمپاؤڈر سے آپ پوچھو کہ جی وہ پی ایچ ڈی وہ جو ایک ڈاکٹر ہے اسپیشلسٹ ہے, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ڈاکٹر کے بارے میں اس سے بڑے ڈاکٹر کے سے پوچھا جائے گا. تو لوگ ان سے پوچھ رہے فلانے کے بارے میں کیا رائے فلاں کے بارے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, تو انشاءاللہ میں وہ ریکارڈ کرواؤں گا ایک پورے حوالوں کے ساتھ کہ اس نے جو احادیث پیش کی ان کی کیا حقیقت ہے. اور کمال کی بات یہ کہ وہ جب انہوں نے اس نے پہلے ایک بیان کیا ہے, میں نے کہا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی کثرت سے نکاح کیے اور طلاق دیتے تھے. اس نے کہا حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے, تاریخ روایات ہیں, اور امام حسین کو بدنام کرنے کے لیے امام حسن کو, پتہ نہیں وہ جو ان کا اسٹائل ہے بازاری چورن بیچنے والا اسٹائل, امام حسن کو یہ کہا ہے امام حسن کو. تو میں نے اس کا جواب نہ مجھے سنا ہی نہیں گیا, آج میں نے سن لیا تسل. میں نے اس کے کل ٹوٹل 5 سے 6 کلپ پورے سنے ہوں گے ٹوٹل، ورنہ یہ اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم اس کے کلپ کیا ہیں سنتے ہیں، کیونکہ اس میں دلیل کا عنصر کم ہوتا ہے، عوام کو بیوقوف بنانے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. حوالے دے دینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ اس ابھی یہ پیشاب پر انہوں نے ایک، ابھی میں آتا ہوں اس کی طرف بھی چھوڑا سا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت عمل ہے، پتہ نہیں کیا کیا پھینکنا شروع کر دیے. تو وہ جو ہے کیا تھا یار وہ، ہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی تاریخ کی کتابوں میں آیا، حدیث میں تو آیا کوئی نہیں. جو مصنف ابن ابی شیبہ جس کو یہ خود اس کلپ میں اس نے حدیث کی کتاب کہا، اس میں یہ روایت موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، لیکن یہ اس کا جواب پی جائے گا. اس کا جواب کیا ہوگا؟ پی جائے گا. ایسے نگل کے نا پی جائے گا جواب، دیکھنا. تو وہ اس میں موجود ہے، تو تاریخ کی کتابوں میں نہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے وہ، کہ حضرت حسن کثرت سے نکاح بھی کرتے تھے اور کثرت سے طلاق بھی دیتے تھے، اور حضرت علی نے ان کو منع کیا لوگوں کو کہ بھئی یہ طلاق دے دیتے ہیں، اور وہ کیوں دیتے تھے، اس کی پوری ریزن کیا تھی، وہ پوری میں بیان میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، مگر وہ سب باتیں پی پا کے بیٹھا ہوا ہے. تو بس ایک دم سے کوئی چیز ملتی ہے ایک شرری چھوڑنے کے لیے مارکیٹ میں آ جاتا. اچھا تلوار سے پھیلا ہے، ٹھیک ہے نا. احادیث پہنچانا الگ ہے، استدلال کرنا الگ ہے. محترم نے یہ فرمایا، ابھی میں کیا کہہ رہا تھا، وہ جو بات درمیان میں آئی تھی ایک، ہاں پیشاب والی بات، وہ بھی میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالتا ہوں. تمیز سے پورے حوالوں کے ساتھ میں بیان کروں گا ابھی سفر سے واپسی پر. ایک میں نے سوچا ایک پورا کلپ میں ریکارڈ کروا دوں، اس کے حوالوں کی کیا حقیقت ہے، کس طرح اپنے مطلب کی حدیثیں ہوتی ہیں، دوسرے کی کھا جاتا ہے یہ، اور بات کیا پوچھو جواب میں، بات سوال خربوزے کا ہوتا ہے، جواب میں تربوز آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور غیر متعلقہ، آپ کو اگر مجھ سے اختلاف ہے بھائی، آپ مجھے گالیاں دو، آپ بولو یہ مفتی نے یوں کیا، مفتی نے یوں کیا. آپ نے پورے فقہ حنفی کو، پورے علماء کو، بزرگوں کو، یہ زندہ لاشیں ہیں جو بزرگ گھوم رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ صرف ابھی دیکھو، ایک ایتھیس نے مجھ سے کچھ سوال نامہ بھیجا، دس منٹ کی نا اس نے کلپ بھیجا، دس منٹ یا پندرہ منٹ، اس میں اللہ کے وجود کا انکار تھا اور اس کے دلائل دیے تھے اس نے. تو میرے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا دیکھو اس نے اللہ کے وجود کا انکار پہ جو دلائل دیے، اس میں دلائل کم ہے، لفاظی زیادہ ہے. بڑے اچھے اخلاق سے نا، اللہ اتنے عرصے سوتا رہا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، اللہ اتنے عرصے یوں کر، وہ اللہ کہاں گیا. تو یہ کیا ہے، سامنے والے کے دل میں جب آپ اللہ کے خلاف اس طرح بولیں گے تو سنتے سنتے سامنے والے کے دل میں اللہ کی عظمت نکل جائے گی. دلائل کیا تھے؟ پورا ڈارون کے نظریے سے استدلال کہ بندر سے انسان بنا ہے، بس وہ ایک ترقی کرتے کرتے. لیکن اس دلائل میں لفاظی کیا ہے، بڑے میٹھے اخلاق میں لفاظی کیا ہے کہ اللہ کہاں گیا تھا، اس وقت کیا کر رہا تھا، اللہ کو پتہ نہیں چلا، اللہ تو بے ہوش پڑا ہوا تھا، معاذ اللہ. ایسے تو اتنے توہین، اس کی فائدہ یہ ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اس قسم کے کلپ سنتے رہیں گے نا کچھ دن میں، وہ اللہ کی تعظیم ان کے دل سے نکل جائے گی جو ان کا بنیادی مقصد ہے. وہ دلائل سے متاثر ہوں یا نہ ہوں، اللہ کی عظمت نکل گئی. تو ان صاحب کا بھی ہے کہ ان کے دلائل کا جواب ملے نہ ملے، جب بزرگوں کے خلاف انسان اتنا سنے گا، علماء کے خلاف اتنا سنے گا، تو پھر بزرگوں کی عظمت نکل گئی، علماء کی عظمت نکل گئی. تو یہ ہوتا ہے. کسی نے ان سے سوال پوچھا ہے کہ میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا، اس سے لگ رہا ہے کہ میرے پورے بیان تمیز سے بیٹھ کے سنتا ہے بھی ہے. پورے بیان میں نے بیان میں یہ کہا تھا کہ حدیث میں ریسرچ اور تحقیق ہر آدمی کا کام نہیں ہے. حدیث سے مسئلہ مستنبط کرنا، تحقیق کا مطلب مسائل نکالنا فقہی، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ فقیہ کا کام ہے. تو ان محترم سے کسی نے سوال پوچھا تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے بخاری کی فلاں نمبر حدیث، بلغوا عنی ولو آیا، ایک حدیث بھی مجھ سے سنو تو وہ آگے لوگوں تک پہنچا دو. تو اس نے کہا اس کے لیے کوئی فقیہ کوئی مجتہد ہونا ضروری نہیں، حدیث میں آتا ہے پہنچا دو. اور پھر مزید دلیلی کہ صحابہ کرام میں سارے عالم نہیں تھے لیکن سب حدیثیں پہنچاتے تھے. وہی ہے کہ سوال خربوزہ اور جواب میں کیا پیش کیا جا رہا ہے، تربوز. سوال خربوزے سے متعلق ہے اور جواب میں کیا پیش کیا جا رہا ہے. میں نے یہ کب کہا تھا کہ حدیث پہنچانے کے لیے فقیہ ہونا ضروری ہے، حدیث سے مسئلہ نکالنے کے لیے کیا ضروری ہے، حدیث سے فقہی مسائل کا استنباط انجینئروں کا کام نہیں ہے، اس کے لیے یہ فقہا مجتہدین کا کام ہے یہ، اور اس پر میں نے حدیث پیش کی تھی. آپ جو حدیث پہ بلغو انی ولو آیا, جو مجھ سے سنو آگے پہنچا دو, یہ تو فرمائے جو مجھ سے سنو آگے پہنچا دو ہر ایک کو ہے, لیکن آگے اس سے ہر مسئلہ نکالو بھی یہ ہر ایک کو نہیں ہے. اس کے بارے میں دوسری حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب حامل فقہین غیر فقیہین, بہت سے لوگ علم کی بات حدیث کو, علم کی بات تو سب سے پہلے اس وقت قرآن و حدیث ہی تھا, فرمایا جانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. بلکہ اسی حدیث کے آخر میں بلغوا عنی ولو آیا, جو مجھ سے سنو آگے, اس کو دیکھو پوری حدیث اگر پڑھ لیتا نا تو اس کی بات کا جواب تھا, بلغوا عنی ولو آیا, جو کچھ مجھ سے سنو آگے پہنچا دو. رب حامل فقہین غیر فقیہین, اس لیے کہ بہت سے لوگ حدیث کی بات جانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ تم پہنچاؤ گے تو عین ممکن ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ جائے جو اس کا مطلب سمجھتے بھی ہوں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے, ایک فقیہ اور ایک غیر فقیہ. ایک وہ جو صرف جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں, اور ایک وہ جو جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. اگر حدیث ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتی تو امت کو نبی دو حصوں میں ڈیوائیڈ نہ کرتے. تو دیکھو پہنچانے والی حدیث کو کس پہ فٹ کر دیا. اور پھر ایک بات یہ کہ آپ نے خود اس پہ جواب میں کہا کہ صحابہ میں سارے عالم نہیں تھے, اس کا مطلب کچھ عالم تھے, تو وہ عالم کیوں تھے؟ اس لیے کہ جو غیر عالم ہے وہ کس سے رجوع کریں؟ عالم سے. یہی فرق تھا نا. اگر سارے ہی خود سمجھنا شروع کر دیتے تو عالم اور غیر عالم کے فرق کی ضرورت تھی؟ بولو نا بھائی. تو کچھ عالم تھے اور کچھ علم میں مضبوط نہیں تھے. تو جو مضبوط نہیں تھے وہ کیا کرتے تھے؟ عالم سے پوچھتے تھے. وہ تو یہ انہیں کی اپنی باتوں میں, انہیں ان سب باتوں کے جواب موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کبھی ان کو, ان سے میری گزارش ہے کہ کبھی مجھے محبت میں اپنے ساتھ بٹھائیں آپ. ٹھیک. یہ کہتے ہیں میں مناظرے نہیں کرتا, میں بھی مناظرے نہیں کروں گا آپ سے. گپ شپ لگائیں گے, جیسے آپ نے مولانا تاج میں صاحب کے ہاتھ چومے, میرے ہاتھ نہ چومے. آپ بیٹھیں, ہم بیٹھ کے آپس میں کچھ ٹاپک ہیں جو میں آپ کو دوں گا, جس میں آپ نے ہم پہ بہت کیچڑ اچھالا ہے. میری ذات پہ تو چلو وہ چلتا ہے, سب علماء کو لپیٹا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گا اسی وقت کہ آپ حضرت یہ یہاں آپ یہ گڑبڑ کی, آپ نے لفاظی کی آپ نے یہاں, کیونکہ یہ جو کلپ بازیاں ہیں نا اس میں عوام کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. لوگ جو لبرل لوگ ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کیا تماشا بچایا ہوا ہے, مچایا ہوا ہے. دیکھو لوگ تو سب کو مولوی ہی سمجھتے ہیں نا, کہتے ہیں ادھر سے کلپ ادھر سے کلپ ادھر سے کلپ ادھر, کیا ایک دم دین کو مذاق بنایا ہوا ہے. تو عام لوگ پھر بےچارے یہی سمجھتے ہیں, اور یہ ہم جواب دینا پڑتا ہے بعض وجہ. اس لیے لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھو یہ مولوی لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں. اللہ کے بندو, دو نیک آدمی اگر گلی میں لڑ رہے ہوں تو ضروری نہیں کہ دونوں لڑ رہے ہوں. عین ممکن ہے ایک نے مکہ مارا ہو, دوسرا دفاع میں بچاؤ میں لڑ رہا ہو, تو دونوں پہ الزام لگا دیتے ہیں لوگ. تو اصل ہدف اس کو بنانا چاہیے کہ یہ بحثیں اختلافی شروع کس نے کی ہیں. جس نے شروع کی ہیں لڑائی کا الزام کس پہ لگے گا؟ اس پہ لگے گا. اب دو آدمی لڑ رہے ہیں, ایک نے دوسرے کا گریبان, دوسرے نے ایک کا گریبان پکڑ کے گتھم گتھا مار رہے ہیں, آپ جاؤ یہ تو شرم نہیں آتی لڑتے ہوئے. تو وہ کہہ رہا ہے بھائی میں اچھا خاصا یہاں سے گزر رہا تھا, اس نے میرا گریبان پکڑ کے مارنا شروع کر دیا, تو میں دفاع میں کیا کرتا, اپنا گریبان چھڑوانے کے لیے اس کا گریبان بھی پکڑوں گا ماروں گا بھی. تو آپ کہیں گے نہیں نہیں نہیں, دیکھو کتنا برا لگتا ہے دو مولوی آپس میں داڑھی والے آپس میں لڑ رہے ہیں, بہت بری بات. وہ کہے گا بھائی بری ہے تو اس کو منع کرو نا, ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس سے ہمیں لڑائی دفاع میں لڑنا پڑے. تو اس لیے کہتے ہیں البادی ازلم, جو لڑائی شروع کرتا ہے ظالم وہ ہوتا ہے. تو امت میں یہ مسائل ختم ہو چکے تھے, فقہی مسائل, فقہ کی کتابیں وجود میں آ گئیں, قرآن و حدیثی کی روشنی میں مرتب ہو گئی, متون بن گئے, نصاب وجود میں آ گئے, پوری دنیا میں وہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے. کہیں فقہ حنبلی پڑھایا جا رہا ہے, کہیں شافی پڑھایا جا رہا ہے, کہیں فقہ مالکیہ پڑھایا جا رہا ہے, کہیں جو ہے وہ فقہ حنفیہ پڑھایا جا رہا ہے. تو اس چاروں فقہ پوری دنیا میں کسی بھی یونیورسٹی, حتیٰ کہ انگریزوں کی یونیورسٹی میں جائیں گے تو یہی فقہ آپ کو پڑھنے کو ملیں گے, کیونکہ اس کے علاوہ امت نے ابھی تک کوئی سلیبس تیار کیا ہی نہیں ہے. کیا ہی نہیں ہے تو پڑھائیں گے کیا, وہ کوئی سلیبس ہی تیار نہیں ہوا. تو یہ صدیوں سے یہی چلا آ رہا ہے, کیونکہ امت یہ چار پیدا نہیں ہوئے ہیں, امت میں بہت ساری آرا تھی جو ان چار میں آ کے باؤنڈ ہو گئی ہیں. بالکل جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں اسلام نے مرد کو چار کی اجازت دی ہے, ہم کہتے ہیں اسلام سے پہلے 4000 شادیاں بھی کر سکتے تھے, اسلام نے چار میں آ کے کیا کر دیا ہے, باؤنڈ کر دیا ہے. اسلام سے پہلے چار سے زیادہ کی ہر مذہب میں ہر قوم میں اجازت تھی, اسلام نے چار پہ آ کے کیا کر دیا ہے, باؤنڈ کر دیا ہے. تو ایسے ہی فقہا کا یہ کمال ہے کہ تابعین میں صحابہ میں اختلافی مسائل بہت زیادہ تھے, ان چاروں ائمہ نے ریسرچ کر کر کے ان مسائل کو سمیٹ کے کم کر دیا ہے. اب علماء کہتے ہیں کہ جب سمیٹ کے یہ مسائل کم ہو گئے ہیں, امت ایک مکاتب فکر میں جمع ہو گئی, تو انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو برا مت کہو, دوسرے کو بھی صحیح سمجھو, تو اسی طرح کام چلے گا. اور اگر پھر وہی بحثیں اٹھا لیا آپ نے تو پھر وہ لڑتے رہو قیامت تک, لڑتے رہو سوائے بغض کے, کینہ حسد کے, جیلسی کے, چیلنج بازیوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو ہمیں جو رفع الیدین پر تقریر کرنی پڑتی ہے وہ اس لیے کرنی پڑتی ہے, اس لیے نہیں کہ ساری دنیا رفع الیدین چھوڑ دے, ہمیں اس سے کوئی, ہمارے پاس شاف شواف ہے بہت ہیں رفع الیدین کرتے رہے ہیں, ہم نے ایک دفعہ بھی کسی کو نکاح کے چھوڑ, بلکہ میرے سے اہل حدیث بھی بہت سے یہاں کے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہم چھوڑ دیں. میں نے کہا یار کر رہے ہو تو کرتے رہو, مجھے کیا ہو رہا ہے اگر کر رہے ہو تو, ایک فقہ کو فالو کر رہے ہو, اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو ٹھیک ہے, وہ یہاں آتے ہیں نمازی پڑھتے ہیں, نہ میں نے ان کو کبھی رفول, میں نے کہا چھوڑنا ہے تو اپنی مرضی سے چھوڑو, میرے کے کہنے پہ کیوں چھوڑ رہے ہو, اگر آپ کو اس تحقیق پر اعتماد ہو تو ٹھیک ہے. تو یہ جو طریقہ کار ان لوگوں نے اختیار کیا ہے نا کہ ہم چما دیگرے نیست, اس کا مطلب ہے کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے جو کہتے ہیں نا ہم چما, میں نے آ کے اس کے الفاظ سنو تکبر, انجینئر آیا ہے تو سارے فرقے بند ہونا شروع, میں جب سے آیا ہوں تو کیا ہوا ہے, یہ میں اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. حق علی اللہ اللہ یرتفع شیء الا وضعہ, حدیث میں آتا ہے جب کوئی چیز بہت اوپر جاتی ہے تو اللہ اس کو نیچے گرا دیتا ہے. میں ہر وقت یہ کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صحیح بخاری میں کہ بنی اسرائیل نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے, انہوں نے فرمایا میں, حالانکہ صحیح کہا تھا, حضرت موسیٰ ہی تھے سب سے بڑے عالم, مگر اللہ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا. الفاظ کی بھی پکڑ ہے, الفاظ کی بھی پکڑ ہے. تو جو ہے نا یہ اس طرح سے زیادہ کہ اور ہیں کچھ بھی نہیں, آتا باتا یہ ہمیں کہتے ہیں دور حدیث میں ایک سال میں آپ لوگ کرتے ہیں, ایک سال صرف دور حدیث کا دورہ کرتے ہیں, صرف ایک سال, صرف ایک سال صرف حدیث ہی پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں, اور اس سے پہلے حدیث بھی پڑھتے ہیں اور فقہ بھی پڑھتے ہیں, اور ہم نے تو پھر بھی ایک سال کا دورہ کیا, آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا ہوگا, سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہ بھی نہیں کیا ہوگا آپ نے. تو اختلاف شروع جس نے کیا ہوتا ہے نا وہ ذمہ دار ہوتا ہے کہ یہ بحثیں آپ نے امت میں شروع کیوں کر دی. یہ آخری سوال کیا مزہ آ گیا یار بھائی, 10 فروری بروز اتوار بعد نماز عشاء انشاءاللہ جناب فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتم کے خلیفہ مجاز جناب ڈاکٹر خرم اقبال صاحب اصلاحی بیان فرمائیں گے. میں اگلے اتوار کو ہانگ کانگ میں ہوں گا تو بیان یہاں ڈاکٹر خرم اقبال صاحب کا ہوگا, آپ لوگ بیٹھیں تاکہ ناغا نہ ہونا بیان کا, ورنہ آپ لوگ بھی پھر غائب ہو جاتے ہیں نا, مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں, سمجھ رہے ہو. ابے بھائی بیان کرنے دو یار, کیا کہہ رہے ہو, ابے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا مسئلہ رہ گیا, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع نہ کر دیں. اس پر میں تفصیلی بیان بعد میں ریکارڈ کرواؤں گا, پہلے بتا دوں, فی الحال صرف اتنا سمجھیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت نہیں ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البول قائما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا. اس میں صحابہ کے اقوال بھی بہت سارے ہیں, جن کو یہ کہتے ہیں حدیث ہے, صحابہ کا قول بھی کیا ہے, حدیث ہے, تو وہ بھی بہت سارے ہیں. رہا یہ کہ صحیح بخاری میں نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے, تو جب جس کام سے نبی نے منع کیا ہو پوری زندگی کبھی نہ کیا ہو, اگر ایک دفعہ کیا ہے تو وہ کیا ہے, کسی عذر کی بیس پہ کیا ہے. جو عمل ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں وہ سنت ہوگا, یا جو ایک دفعہ زندگی میں کیا ہے وہ سنت ہے. تو احیاناً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں جہری قرات بھی کی امت کی تعلیم کے لیے ایک دفعہ, تاکہ پتا چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں, لیکن جہرن قرات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کیونکہ عام معمول نہیں تھا. تو اگر نبی نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو ہمیں اس بارے میں ملتا نہیں ہے کہ کیوں کیا, اس لیے بعض فقہ کہتے ہیں کہ آپ کے جوڑوں میں تکلیف تھی, بعض کہتے ہیں کچھ اور مسئلہ تھا وغیرہ وغیرہ, تو سنت نہیں ہے. اس کے بارے میں صحابہ کے آثار ہیں, ممانعات ہیں اس بارے میں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی عذر ہو تو کر سکتے ہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً کوئی عذر ہوگا جو ایک دفعہ آپ نے ایسا کیا, تو ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی اگر بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا آدمی, تو ظاہر ہے پھر تو اب آپ یو ایس اے میں جائیں یا ادھر ممالک میں جائیں تو وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی, تو جب جگہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا, تو وہ تو مجبوری ہے. تو سنت نہیں ہے, سنت بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے. پوری امت کا یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے, تو مسائل علماء سے پوچھا کریں, مفتیان کرام سے پوچھا کریں. کھڑے ہو کر پانی پینا بھی سنت نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں, بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاکل والشرب قائما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائما کھڑے ہو کر کھانے سے بھی منع کیا اور پینے سے بھی منع کیا. اس کے خلاف ایک روایت ہے حضرت علی نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے، وہ بھی ہم یہ کہتے ہیں اس لیے کہ لوگ اس میں غلو کرنے لگے تھے، اس کو فرض و واجب سمجھنے لگے تھے تو ان کا یہ زام توڑنے کے لیے. اور عبداللہ بن عمر سے جو روایت ہے یہ کہتے ہیں کوئی دیس نہیں آتی ہے، دیس ہی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سارے ان کو آتی نہیں بزرگوں کو حدیثیں. وہ جو مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے نا، اس میں جو میں نے کہا حدیث، تو وہ عبداللہ بن عمر کا قول مجھے معلوم تھا اور پچھلے بیان میں وہ اس کا حوالہ بھی دے چکا تھا. تو عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں چلتے پھرتے کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے، چلتے پھرتے کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے. تو یہ دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں ایک طرف نبی کے قول ہے کہ نہیں ہے، ممانعت ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں یہ کرتے تھے، تو دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی کہ نبی کا قول بھی اپنے حال پہ برقرار رہے اور عبداللہ بن عمر کے قول کی بھی تعویل. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان چلتے پھرتے کھا سکتا ہے، جیسے آپ نے جیب میں کھجوریں ڈال دی، اب آپ چلتے ہوئے جا رہے ہو تو وہ کھا سکتے ہو آپ. باقاعدہ جو پراپر کھانا کھانا جسے کہتے ہیں وہ کھڑے ہو کر کھانا خلاف بولو نا یار سنت ہے. جو باقاعدہ پراپر انسان کھاتا ہے، بریانی کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے جو تمیز سے، وہ بیٹھ کے کھاؤ، انسانوں کی طرح کھاؤ. اور ایک چیز ہوتی ہے جیسے چلغوزے ہیں جیب میں، مونگ پھلی ہے جیب میں، سفر میں آدمی جا رہا ہے تو اب وہ بیٹھے گا تو سفر کیسے کرے گا، یا وہ تو رک جائے گا. تو عبداللہ بن عمر کا قول اس قسم کی چیزوں کے بارے میں ہے کہ ایسی چیزیں، یعنی اس قسم کی، تاکہ اس سے دونوں قسم کے قول کی کیا ہو جاتی ہے تطبیق. ورنہ نبی کا یہ قول کہ نبی نے منع کیا، اس کا پھر کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو تعویل ہو نہیں سکتی نا. تو بیٹھ کے کھانا سنت ہے، کوئی عذر ہو تو آپ کھڑے ہو کر کھا سکتے ہیں، یہ حاصل کلام کا نکلے گا. عبداللہ بن عمر کا مطلب ہے کوئی عذر ہو، ہم یہ کر لیا کرتے تھے، اگرچہ اس میں عذر کا ذکر نہیں ہے لیکن اس کی تعویل یہی ہوگی تاکہ مرفوع حدیث میں اور موقوف حدیث میں مطابقت ہو جائے. اور صحابہ کا صدیوں سے، تابعین تبع تابعین کا جو عملی تواتر چلا رہا ہے سب تمیز سے، یہ تو انگریزوں کے آنے کے بعد کھڑے ہو کے کھانا شروع کیا لوگوں نے، اس سے پہلے سب شرافت سے کیسے کھاتے تھے، بیٹھ کے کھاتے تھے. اچھا انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی سنت ہے سوائے عورتوں کے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے کیوں بھائی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن میں آتا ہے تمہارے لیے نبی کی زندگی میں کیا ہے، نمونہ ہے، تو ہر ہر چیز میں ہے نا، تو پھر خواتین کو آپ نے مستثنا کیوں کر دیا؟ اگر آپ اس پہ کوئی عقلی دلیل دیتے ہیں، عقلی دلیل، تو ایک طرف آپ کہتے ہیں دلیل صرف قرآن و حدیث ہے، دلیل صرف کیا ہے، قرآن و حدیث ہے. دوسری طرف آپ اپنی عقلی، ممکن ہے کوئی کہے اس سے عورتیں اگر کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو چھینٹوں سے نہیں بچ سکتی، ہے بھائی چھینٹوں سے نہیں بچ سکتی. تو ایسے طریقے بہت سارے ہیں اس زمانے میں کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں، وہ تو مرد بھی اگر چھینٹوں سے نہ بچ سکے تو اس کو تو آپ ناجائز کہتے ہو، تو اس میں تو پھر یہ آپ کو قید لگانی پڑے گی، اگر چھینٹوں سے نہیں بچ سکتی تو ناجائز ہے، چھینٹوں سے بچ سکتی ہے تو کیا ہے، جائز ہے. اور اگر آپ کو اس کی حیا کے خلاف ہے تو ہم بھی کہتے ہیں عورتوں کا سرین اوپر کر کے سردہ کرنا یہ حیا کے بولو بھائی خلاف. ایک آخری بات کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں، یعنی اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اصل تمیز سے بیان میں بعد میں کروں گا، یہ تو میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ بغیر مطالعے کے بھی اتنا کہہ سکتے ہیں ہم ان کے سامنے، ان کو جواب دینے کے لیے کوئی اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ امام بہقی نے عنوان باندھا ہے کہ صفا اور مروہ میں عورتیں سعی نہیں کریں گی، آہستہ چلیں گی، اور امام بہقی نے استدلال کیا ہے کہ بخاری کی حدیث سے جس میں آتا ہے تصفیق للنساء، امام جب غلطی کرے گا تو عورت ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے امام بہقی نے باقاعدہ دلیل پکڑی ہے کہ حج میں بھی عورت کیا کرے گی، صفا مروہ میں یا تو رمل کے بارے میں رمل نہیں کرے گی یا سعی نہیں کرے گی. تو اس سے امام بہقی نے کیا کر رہا ہے، دلیل پکڑی ہے. اور بڑے زبردست طریقے سے دیکھو امام بخاری نے، امام بہقی نے اس سے استدلال کیا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ امام بہقی کے اس طرز عمل کو دلیل کہہ رہے ہو، حالانکہ آپ بار بار کہتے ہو دلیل صرف کیا ہے، قرآن اور حدیث. اور استدلال اب دیکھو امام بہقی کا، امام بہقی استدلال کر رہے ہیں نماز کو حج پر، سوری حج کو نماز پر، دونوں عبادتیں کیا ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ. نماز میں آتا ہے کہ عورت بولے گی نہیں بلکہ ہاتھ ہاتھ پہ مارے گی، اس سے امام بہقی کا استدلال کیسے ہے کہ بھائی دیکھو عورت کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ حیا کے کیا ہے، اسی لیے اجازت، حالانکہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے, وہ ضرورت کے وقت بات بھی کر سکتی ہے, مرسے مسائل بھی پوچھ سکتی ہے, تو نماز میں بول نہیں سکتی امام صاحب غلطی کر رہے ہو, اللہ اکبر بول نہیں سکتی. لیکن نماز میں عورت کی حیا کا خیال کیا گیا ہے, وہ کیا کرے گی, ہاتھ مارے گی. تو اس سے پتا چلا کہ حیا کا تقاضا یہ کہ عورت لبیک بھی کیا کہے گی, آہستہ, یا رمل نہیں کرے گی یا صحیح نہیں کرے گی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب امام بیہقی حج کے مسائل کو نماز میں کے مسئلے پر قیاس کر سکتے ہیں, تو ہم نماز کو نماز پر قیاس نہیں کر سکتے کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں جب نماز میں عورت کی حیا کی اتنی لاج رکھی گئی ہے کہ ضرورت بھی ہے بولنے کی, پھر بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ عورت کی حیا کا مسئلہ ہے, تو پھر عورت کو سردے میں اگر سرین اٹھانے سے منع کر دیا جائے کہ حیا کا مسئلہ ہے, تو اس میں کون سی اتنی برائی ہے کہ آپ نے ساری توپوں کا رخ کیا کر دیا, حنفیہ کی طرف کر دیا, شوافے کی طرف بھی کر دیا لیکن ان کا نام نہیں لیں گے, حنابلہ کی طرف بھی کر دیا مگر ان کا نام نہیں لیں گے, مالکیہ کی طرف بھی کر دیا, نام صرف دیوبندیوں کا لیں گے. حالانکہ یہ توپیں حنابلہ کے خلاف, امام احمد بن حنبل بھی اسی کے قائل ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, امام شافی بھی, امام مالک بھی اس کے قائل ہیں. تو سب کے خلاف آپ نے توپوں کا رخ کر دیا, لیکن امام بیہقی جو استدلال کر رہے ہیں بہت بعید استدلال ہے, مگر وہ کیا ہے آپ کے, بالکل زبردست استدلال کیا انہوں نے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اب آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے کہ کولے زمین سے اٹھے رہے اتنے تو یہ حیا کے خلاف ہے؟ اس کی دلیل مشاہدہ ہے, ہر جو چیز حیا کے خلاف ہوتی ہے وہ جس میں حیا ہوگی تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حیا کے خلاف ہے یا نہیں ہے. فقہا نے یہ سمجھا ہے, آپ نہیں سمجھ رہے, لیکن فقہا نے کیا سمجھا ہے, یہی سمجھا ہے کہ عورت کی یہ حیا کے کیا ہے, منافی ہے, کہ وہ رمل نہیں کرے, وہ سینہ کڑانا اس موقع پر حیا کے, حالانکہ پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پوری ڈھکی ہوئی ہوتی ہے, پھر بھی مناسب نہیں سمجھ, دوڑے گی. صفا اور مروہ کی صحیح میں اگر عورت برقعے میں دوڑ لے تو کیا اس میں حرج ہے, لیکن حیا کے کیا ہے, خلاف ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے سردہ کرے گی, اس لیے کہ حیا کے خلاف ہے, کوئی پردہ کھلنے کا خطرہ ہے اس میں. اور آپ یہ بھی دیکھیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب عورتوں کی امامت کی ہے تو عورتوں کے بالکل بیچ میں کھڑے ہو کے کی ہے, حالانکہ وہ حدیث جانتی تھی, نبی نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا, تو پتہ چلا امامت کرنی ہو تو ایسے کراؤ جیسے میں کراتا ہوں, تو آگے کھڑے ہونے چاہیے تھا, مگر عورتوں کے بیچ میں. اس سے پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ نے اس سے دلال کیا ہے کہ نماز میں عورت کی حیا کو کی لاج رکھنی ہے تو امام ظاہر نہیں ہونا چاہیے, نمایاں نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ ایک طرف صحابہ کو مسائل بتا رہی ہیں پردے کے پیچھے, مگر نماز میں اتنی حیا کہ بھائی بیچ میں امام کھڑا ہوگا, آگے نہیں کھڑا ہوگا, تاکہ وہ یعنی ایک پرومیننٹ نہ ہو, اس کا ایک تشخص ظاہر نہ ہو. اتنا سمٹایا جا رہا ہے نماز میں, ایک طرف اتنا سمٹایا جا رہا ہے کہ حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ عورت کی صحن کی نماز مسجد سے بہتر اور کمرے کی نماز وہ صحن سے بہتر ہے, اور پورا لپٹایا جا رہا ہے اس کو نماز میں, اتنی حیا کا لاج کی لاج رکھی جا رہی ہے. دوسری طرف اس کو یہ کہا جائے گا کہ بالکل مردوں کی طرح وہ جو ہے وہ سرین پیچھے نکال کے بالکل اس طرح سے وہ مردوں کی طرح رکو کرے اور بالکل اس طرح سے وہ سرین اوپر اٹھا کے وہ سردہ کرے. تو یہ تمام فقہا نے یہیں سے استدلال کیا ہے کہ بھئی اس میں عورت کو اپنی حیا کی کا خیال رکھنا ہے. تو جیسے اس بارے میں نبی کا قول موجود نہیں ہے صفا مروہ کی صحیح میں, تو اسی طرح اس بارے میں بھی نبی کا قول اگر موجود نہ ہو تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے, کیونکہ نبی کے قول کے علاوہ قیاس بھی ایک مستقل دلیل ہے جس کو آپ نے بھی اعتراف کر لیا امام بیہقی کے طریقے سے, کہ امام بیہقی نے استدلال کیا اس سے اور وہ آپ نے اس کو صحیح مانا استدلال کو, تو امام بیہقی نے کیونکہ وہ آپ کے اس کی تائید ہو رہی تھی تو وہ صحیح ہو گیا, اور جہاں تائید نہیں ہو رہی وہ سارے کیا ہو گئے, غلط. اور اس میں غلط تو سب ہوئے مگر نشانہ کون بنے گا, صرف بر صغیر کے علماء, نہ امام احمد بن حنبل کے خلاف یہ کلپ بنائے گا نہ امام شافعی کے خلاف, صرف ہمیں دے گا اور کہے گا کہ انجینئر چونکہ آ گیا تو سب کی دکانیں بند, اور دکانوں سے مراد صرف علماء دیوبند. حالانکہ انجینئر کے اس طرز عمل سے تو حنابلہ کا بھی نقصان ہو رہا ہے نا, مگر ان کو کبھی نہیں کہے گا. امام احمد بن حنبل کا بھی موقف غلط ثابت ہو رہا ہے, ان کو کبھی نہیں کہے گا. امام احمد بن حنبل سے صراحتن پوچھا گیا کہ کیسے نماز پڑھے گی, اور فرمایا کہ سمٹ کے نماز پڑھے گی, حالانکہ امام احمد بن حنبل یہ حدیث صلوا کما رأیتمونی اصلی ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں یہ حدیث جانتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, نہیں آ رہی میرے خیال, چلیں پھر آگے چلتے ہیں. وہ ایک اور سوال رہ گیا پھر بعد میں رہیں گے کہ ان چاروں اماموں نے کہا ہے کہ ہمارا قول حدیث کے خلاف ملے تو دیوار پہ مار دو, اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں میں, پھر تفصیل سے جواب بعد میں دوں گا. یہ جو چاروں اماموں نے کہا ہے نا کہ ہمارا قول اگر حدیث کے خلاف ملے تو وہ دیوار پہ مار دو, یہ انجینئر کو نہیں کہا انہوں نے, یہ اپنے جیسے مجتہدین کو کہا ہے انہوں نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, اپنے جیسے مجتہدین کو کہا ہے کہ ہمارا قول اگر حدیث کے خلاف ملے تو کیا کرو، دیوار پہ مار دو. دوسری بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جن ائمہ نے یہ کہا کہ ہمارا قول حدیث کے خلاف ملے تو ہمارے قول کو دیوار پہ مار دو، ان کو جب خود حدیث ملی ہوگی تو اپنا قول دیوار پہ مارا ہوگا کہ نہیں مارا ہوگا؟ بولو بھائی، جو دوسروں کو یہ اتھارٹی دے رہا ہے اس کا مطلب وہ حدیث پہ اتنا حریص ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی میرے قول کو مت لو، کس کو؟ حدیث کو لو. تو جو آپ کو یہ اختیار دے رہا ہے وہ خود کتنا حساس ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی امام نے وہ حدیث بھی ذکر کی مگر اپنے قول کو دیوار پہ نہیں مارا، آخری وقت تک اسی قول پہ قائم رہے. تو اب یا تو وہ معاذ اللہ فاسق ہیں ائمہ اربعہ کہ وہ دوسروں کو تو مشورہ دے رہے ہیں کہ میرا قول ملے حدیث کے خلاف تو قول کو مار دو، اپنا قول چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے حدیث کے مقابلے میں، یا تو وہ فاسق ہیں. اور اگر آپ ان کو مانتے ہو کہ وہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، فاسق نہیں ہے، تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ پھر حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ، بولو بھائی، سمجھ رہے ہو. یہ جتنی حدیثیں جن سے آپ استدلال کر رہے ہیں نا، عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے، یہ تمام حدیثیں امام شافعی نے بھی ذکر کی ہیں، امام احمد بن حنبل میں بھی ہیں، اور موطا امام مالک میں بھی ان میں بعض کا تذکرہ ہے. مگر اس کے باوجود ان تینوں اماموں کا قول کیا ہے؟ عورت سمٹ کے. اور امام ابو حنیفہ کا سراتن قول مجھے نہیں ملا، مگر ان کے جو شاگردوں سے جو متون میں نقل ہوتا چلا آ رہا ہے وہ بھی کیا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو اس سے استدلال کی ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ امام حنیفہ کی قول بھی کیا ہے. اور امام حنیفہ کے جو مشائق تھے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول بھی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ ان حضرات کی نظر میں حدیث کا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں. اب ہم ان کا قول اگر پیش کریں گے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حدیث کے مقابلے میں ان کے قول کو لا رہے ہیں، بلکہ حدیث کی جو تشریح آپ کر رہے ہیں اس تشریح کے مقابلے میں ان کی تشریح کو لے کر آ رہے ہیں ہم. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم کہتے ہیں ایک طرف انجینئر کی تشریح ہے، پروفیسروں کی تشریح ہے، 15ویں صدی کے متجدین کی تشریح ہے، اور ایک طرف حدیث کی وہ تشریح ہے جو چاروں ائمہ نے کی ہے، بڑے بڑے فقہا نے کی ہے. تو کس تشریح کو فالو کرو گے؟ فقہا کی تشریح کو. تو یہاں حدیث بمقابلہ قول امام نہیں ہے، یہاں حدیث کی تشریح وہ جو امام نے کی ہے وہ تشریح بمقابلہ انجینئر کی تشریح ہے. نہیں آ رہی بات میرے خیال؟ آپ جو حدیث کو ڈیفائن کر رہے ہو اس تشریح کو ہم نہیں مانتے، اور اس تشریح کو نہ ماننے کو یہ کیا کہتے ہیں؟ حدیث کو نہیں مانتے ہم. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ آپ کی تشریح کو ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں حدیث کی وہ تشریح معتبر ہے جو کس نے کی ہے؟ ائمہ کرام نے کی ہے. تو یہ چورن اسی طرح بکتا ہے، لفاظی دائیں بائیں گھما کے کھچڑی بنا کے عوام کا. ایک میں جا رہا تھا وہاں، ابھی کچھ دن پہلے بینکاک جا رہا تھا، تو ایئرپورٹ پہ ایک آدمی ملا مجھے، وہ آیا میرے پاس، وہ مفتی صاحب گلے ملا وغیرہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں یار میں انجینئر کے بیان سنتا تھا تو مجھے بڑے زبردست ملتے تھے ہر چیز ریفرنس کے ساتھ، اور آپ کے بھی سنتا تھا تو آپ کے تو ریفرنس ہوتے ہی نہیں ہیں، اصولی باتیں ہوتی ہیں. تو میں نے تو بالکل چھوڑ چھاڑ کے بس انجینئر کا ہو گیا تھا. کہہ رہے کچھ دنوں کے بعد میں وہ چھوڑ دیا اس کو، اور میں نے کہا تمیز سے جیسے جو علماء کی اسپیچز سنو، میں نے کہا کیوں چھوڑ دی؟ کہہ رہے میں پاگل ہونے لگا تھا، بالکل پاگل ہونے لگا تھا نفسیاتی. کہہ رہے مجھے ہر شخص جہنمی لگ رہا تھا، ہر شخص، یہ بھی کافر، یہ بھی کہتا نہیں ہے زبان سے کافر، لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ اشرف علی تھانوی معاذ اللہ گستاخ رسول تھے، تو پھر کافر کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ تکلف کر کے کہ میں کافر نہیں کہتا، اتنی نیک بننے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ ہیں بھائی اتنا نیک بننے کی آپ کو؟ آپ نے کہہ دیا کہ یہ بزرگ نہیں لاشیں ہیں، یہ بزرگ نہیں، یہ کیا ہیں؟ لاشیں. یہاں مدارس میں، ہمارے ہاں جو مدارس ہیں اس میں زیادہ تر مدارس، بلکہ میں یوں کہوں 95% مدارس ہوئے جس میں فقہ حنفی پڑھایا جاتا ہے، 4-5% وہ ہوں گے جو اہل حدیث کے ہوں گے، اور جو 95% ہیں ان میں کچھ یعنی دیوبندی ہیں، کچھ بریلوی ہیں، لیکن پڑھایا فقہ حنفی جاتا ہے. تو آپ نے وہ جو دینی ادارے جس سے علماء نکلتے ہیں ان تمام اداروں کو کیا کہہ دیا؟ دکانیں. اور ان سب کی کیا کر دی آپ نے؟ نفی. یہ ایسے ہی ہے جیسے میڈیکل سائنس سے ڈاکٹر نکل رہے ہوں، آپ نے جتنے ڈاکٹر علاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو غلط قرار دینے کے لیے ان میڈیکل کالج میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، سب تعلیم پر لوگوں کا اعتماد ختم. اب لوگ علاج کس سے کرائیں گے بتاؤ؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اب جب پھیپھڑوں کا مسئلہ ہوگا، گلے کا مسئلہ ہوگا، لوگ انجینئر کے پاس جائیں گے. یہی ہوگا نا، کیونکہ ڈاکٹر کیا ہو گئے مارکیٹ میں؟ ختم. وہ سب گمراہ ہو گئے. اب بچے گا کون؟ انجینئر. تو اب سوچو آپ میڈیکلی اپنا علاج کرانے کے لیے کوئی انجینئر کے پاس جائے گا، کوئی قصائی کے پاس جائے گا، کوئی پلمبر کے پاس جائے گا، کوئی جو ہے نا الیکٹریشین کے پاس جائے گا، کوئی میکینک کے پاس جائے گا، جو بھی انجینئرنگ کے مختلف شعبے ہیں، کوئی تاجر کے پاس جائے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا پھر قوم کا؟ کیا نتیجہ؟ یعنی صحت بنے گی یا برباد ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی صحت. تو یہی ہو رہا ہے کہ اتنے سارے مدارس تو ہو گئے غلط کیونکہ ان کا سلیبس ہی صحیح نہیں ہے، وہ صدیوں سے جو آ رہے ہیں وہ غلط تھے. آپ کا اپنا کوئی سلیبس ہے نہیں. یہ بخاری مسلم تو سب مانتے ہیں، یہ تو سب کے سب سب یہی پڑھاتے ہیں. اس کی تشریح میں گڑبڑ ہوتی ہے، تشریح میں اختلاف ہوتا ہے، تبھی تو اتنا آسان کام ہوتا اگر کہ کوئی بھی بیٹھ کے حدیث نمبر یاد کرے تو فقہا میں اتنے بڑے بڑے اختلافات کیوں ہوتے پھر؟ تو آپ نے کیا کیا ہے کہ تمام علماء تمام مدارس سے اعتماد ختم کر کے اب لوگ علاج کے لیے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ انجینئر کے پاس. اب کوئی اسلامک بینکنگ کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، اس میں پھینک ایک نے پوچھا سود کسے کہتے ہیں، وہ ایسا فضول ترین جواب دیا سود کا جس کا نہ سر نہ پاؤں. وہ تو خربوزہ کے جواب میں تربوز بھی پیش نہیں کیا. کوئی پوچھ رہا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، وہ سنت ہے، اور حیا کے خلاف اورل سیکس جو اتنی گندی چیز ہے وہ بھی جائز قرار دے دی. وہ تو شکر ہے میں نے ایک پھر بیان ریکارڈ کروایا، میں نے فوراً میں نے کہا یار ایسا نہ ہو یہ گند ہمارے معاشرے میں شروع ہو جائے، لوگ سن رہے ہیں اس کو. تو میں نے پھر دلائل کے ساتھ اس کا، پھر اللہ کا شکر ہے لوگوں کے کمنٹس آئے کہ اللہ ہمیں اس گندگی سے الحمدللہ بچا لیا. تو وہ ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی جس کا کام تھا پنکھے صحیح کرنا لوگوں کے، جس کا کام تھا اگر میکینک ہے تو وہ گاڑیاں صحیح کرتا یا چلو جہاز صحیح کر لیتا، ہمیں اچھے سے اچھا کام کرو آپ، جب آپ وہ علماء پہ اعتماد لوگوں کا ختم کرا دیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے میڈیکل کالج میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ تو سارا غلط ہے، اس سے جو فارغ ہونے والے ڈاکٹر ہیں وہ بھی سب غلط ہو گئے. تو اب علاج تو کرانا ہے نا لوگوں نے، تو کس کے پاس جائیں گے؟ انجینئر. تو یہی نتیجہ نکلے گا. تو اسی طرح میرے بھائی یہی مدارس ہیں جن سے ہمیشہ علماء نکلتے رہے، اس میں اہل حق بھی رہے ہیں اہل باطل بھی. جیسے ڈاکٹروں میں ایک نمبر بھی دو نمبر بھی، دو نمبر سے بچا کے لے جاؤ گے ڈاکٹر کے پاس، یار یہ والا ٹھیک نہیں وہ والا صحیح ہے، سب کی نفی کر دی اور آپ خود ڈاکٹر ہیں نہیں، ٹھیک ہے. تو نتیجہ یہی نکلے گا جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے. اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور جو الزامات ہم پر لگاتے ہیں نا یہ جواب، ہم وہ جواب دیتے ہی نہیں ہے. تو خام خامے جب ہم دیتے ہی نہیں ہے تو بلا وجہ بغلوں میں بت اور فلانا بت اور دمکانا بت اپنی طرف سے بنا کے جو ہے نا. میں نے رف الدین پر بیان ریکارڈ کروایا، اس میں نے کہا کوئی بغلوں میں بت رکھتے تھے اس لیے رف الدین کیا جاتا تھا. خام خامے بھینس کو حلال فقہ حنفی نے کیا، پتہ نہیں کیا بکواس فضول باتیں، فقہ حنفی نے بھینس کو حلال کیا، وہ اجماع نے حلال کیا. وہی ہے سوال خربوزے کے بارے میں، جواب کیا ہے؟ تربوز. سوال پوچھا کہ بھائی اجماع سے ثابت ہے، تو اجماع کے جواب میں دیوبندی بریلویوں کی بحث شروع کر دی جس کا نہ سر نہ. آپ سے پوچھا جا رہا ہے بھائی مفتی طارق صاحب کا دعویٰ ہے کہ اس پر صدیوں اجماع رہا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی، تو آپ چاہیے کچھ فوراً فتاوی پیش کرتے کہ یار دیکھو نہیں فلاں صدی میں فلاں کا قول، فلاں صدی میں فلاں کا قول، جو آپ ڈھم 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 جو روایتیں پیش کرتے ہیں آپ اور بڑی شو مارتے ہیں، وہ کچھ ککھ بھی نہیں ملا آپ کو. تو میں اس اجماع کو نہیں مانتا، میں فلانے کو نہیں مانتا. وہ فلاں ایک صاحب مجھے کہنے لگے، اس نے اعتراض کیا کہ تین امام کا اجماع ہے اس مسئلے پر، حنفیوں نے اختلاف کیا تو حنفیوں نے اجماع کی مخالفت کیوں کی؟ وہ پاگل آدمی، جب حنفیوں نے اس سے اختلاف کیا تو حنفیوں کا اجماع، کیونکہ ایک تہائی سے زیادہ دنیا میں حنفی رہے ہیں تو وہ اجماع ہوا کیسے؟ تین اماموں کے اجماع کو اجماع تھوڑی کہا جاتا ہے، اجماع تو چاروں ائمہ کے اجماع کو اجماع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. چاروں ائمہ کے اجماع کو کیا کہا جاتا ہے؟ اجماع. یا امت کے کم از کم بڑے بڑے فقہا مجتہدین متفقوں اس کو اجماع کہا جاتا ہے. تو یہ ہے. اور اس پر کہنا میں نے کلپ ریکارڈ کروایا، میں نے کہا جب یہاں یہ بات ہے تو کلپ میں پتہ نہیں اس سے زیادہ کیا تفصیلات آئی ہوں گی. خیر جلدی سے میں بات کو سورہ ملک پر ہماری جو تفسیر چل رہی تھی اس طرف آتا ہوں. تو یہ جو میں پڈے بازی کر رہا ہوں نا، مجھے نہیں ملامت کرو، یہ مولوی لوگ لڑ رہے ہیں. البادی ازلم جو شروع کرتا ہے نا اس قسم کی بحثیں امت میں، چونکہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو پھر جواب دینا پڑتا ہے. تو بات یہاں سے چلی تھی سورہ ملک کی آیات، اب بیان مختصر کروں گا میں کہ وللذین کفروا، ہاں ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے ان کے لیے بہت بڑی مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر. آگے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. ایک دم خیال ہوتا ہے کہ یار ہم جب اللہ کے لیے، جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو ظاہر ہے اللہ کی نافرمانی، بولو بھائی، چھوڑنی پڑے گی، ایسا ہی ہوگا نا. تو ملے گا کیا؟ تو اللہ نے جواب دیا أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. اللہ اتنا باریک بین ہے کہ تم اپنی بات اعلان کر کے کرو یا دل میں چھپا کے کرو، سرن کرو، وہ سب جانتا ہے، ایک ایک چیز وہ جانتا بھی ہے. اور دوسرے آیات میں فرمایا ایک ایک عمل تمہارا ریکارڈ ہو رہا ہے. اب تو یہ کیمرے نے، پہلے لوگ کہتے تھے کیسے ریکارڈ ہو رہا ہے، اب تو یہ جب سے ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد ہوا ہے نا، یہ مسئلہ کیا ہو گیا حل. یہ قرآن میں آتی ہے نا کہ قرآن میں آتا ہے کہ مالی ہاد الکتاب لا یغادر صغیرتا ورا کبیرتا الا احصاها. انسان کہے گا یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ زندگی کا کوئی ایک گوشہ اس نے چھوڑا ہی نہیں ہے. تو ویڈیو کیمرے میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کب نکلے کب گئے، چوری ہوتی ہے نا. ابھی ہمارے ایک دوست کے گھر کیمرے لگے ہوئے تھے تو مجھے شو مار رہے تھے نا، اب سن نہ رہے ہوں بھائی. میں نے کہا ماشاء اللہ بڑے زبردست کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اس سے تو چوریاں پکڑ کے آ رہے ہیں زبردست فائدہ. دیکھیں پلے بیک کر کے ایک ویڈیو دکھائی، ان کی نئی گاڑی ہے اس پہ زبردست گلاسز لگے ہوئے ہیں، ایک چور آ رہا ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں وہ منظر. چور آیا، دیکھا دائیں بائیں کوئی ہے تو نہیں بائک پہ، گلاس یوں کر کے نکالے لے گیا. میں نے کہا بڑے زبردست کیمرے ہیں آپ کے. آپ میں نے کہا اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا؟ کہہ رہا ہے کون پکڑے گا اس کو؟ اس کو پکڑے گا کون بھائی؟ کیمرے لگے ہوئے بھی ہوں، آیا نکال کے لے گیا، اب میں کہ پیچھے بھاگوں اس کے، پتہ نہیں کدھر مڑا جا کے. سب جگہ تھوڑی میں نے پورے گوگل میپ سے اپنے آپ کو وہ کیا ہوا ہے کہاں کہاں جا رہا ہے. تو میں نے کہا بس اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ ساری زندگی پریشان رہتے یہ گلاس گیا کہاں ہے، تو آپ کی نالج میں اضافہ ہوا کہ بھائی چور لے کر گیا ہے، واپس آنے کا کوئی چانس نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ چور لے کر گیا یہ. تو لیکن اتنا تو پتا چلا کہ دیکھو کیسے وہ آیا، دائیں ایک ایک چیز ریکارڈ ہوئی ہے اس کی، دائیں بائیں دیکھا، اس نے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور ایک دم وہ اتنی ٹیکنیک سے اس نے وہ کمبخت نے گلاس، وہ جو مرر ہوتا ہے نا پیچھے دیکھنے کے لیے، یوں مروڑا ہے اس کمبخت نے اور ایسے رکھا اور پتلی گلی سے شاٹ، ایک دم شاٹ، وہ سارا منظر نظر آ رہا ہے. تو سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہم گناہ کر رہے ہیں چھپ کے، اب تو کیمرے ہیں جو اندھیروں میں بھی دیکھ رہے ہیں بالکل ایسے دن کی روشنی کی طرح. تو اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ تم یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، کہ اے میرے پیارے بیٹے، لقمان علیہ السلام نے کہا نا کہ تم کسی پہاڑ کی اوہ میں اوٹ میں بیٹھ کے کسی غار میں چھپ کے کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے اللہ قیامت کے دن اس کو ظاہر کر دے. وہ کتاب کیا ہے؟ وہ یہ ویڈیو کیمرہ ہے. کتاب یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا نا کتاب، کیونکہ پہلے زمانے میں جو چیز محفوظ کی جاتی تھی وہ کس میں؟ کتاب میں. تو وہ تو اللہ تعالی ہم سے تو ہماری زبان میں بات کریں گے نا جو ہماری فہم میں آئے، لیکن اصل کیا ہے؟ وہ فلم ہے پوری جو پوری چلا دی جائے گی. کتاب میں تھوڑی لکھے جائے گا اس نے فلاں یہ کیا فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا، اس میں پوری بات آتی نہیں ہے، اس میں پوری پوری کیفیات ریکارڈ ہو جاتی ہیں کیمروں میں. تو پورے پورے اللہ کی طرف سے کیمرے لگے ہوئے، ایک ایک چیز کیا ہو رہی ہے؟ ریکارڈ ہو رہی. تنہائی میں جو کنڈیاں لگا کے انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، لوگ سمجھ رہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. پوری سوچو، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں ان کے بزرگ ہوا کرتے ہیں، اور جو خاندانی نہیں ہوتے ان کے یہاں بزرگ کیا ہوتے ہیں؟ شاٹ. سمجھ رہے ہو؟ ہاں، بزرگی میں اعتدال سے تجاوز کرنا، غلو کرنا کہ کوئی معیار ہی نہیں ہے بزرگ کا، جو بھی بس داڑھی رکھ کے آ جائے اور وہ الٹی سیدھی پھینکنا شروع کر دے اس کو بزرگ مان لینا، یہ شخصیت پرستی ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ گناہگار کو صرف یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر اللہ نے قیامت میں مجھے سزا نہیں بھی دی، صرف میرے گناہ کی ایک ویڈیو چلا دی کہ یہ کرتے تھے تم، کیا حال ہوگا شرم کی وجہ سے، تم یہ کر رہے تھے، کیسا زمین میں گڑ جائے گا، اور لوگوں کو اللہ دکھا دے کہ یہ ایسا ہے. کیوں؟ قرآن میں آتا ہے نا کہ جس دن سینوں کے راز کھول دیے جائیں گے. تو ایک ایک چیز، ایک ایک چیز، زمین میں بھی کیمرے نصب ہیں قرآن کے مطابق. فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارها، زمین بھی اپنی ریکارڈنگ چلا دے گی، اپنی خبریں پیش کرے گی. کیا مطلب؟ ایسا تھوڑی کہ زمین کے آنکھ نہ کان ہوں گے، بیٹھ کے خبرنامہ پیش کرے گی. یہی منظر ہوگا کہ زمین اپنی ریکارڈنگ، بولو بھائی، یار ایک کلپ میرا اور ہے، وہ میں اس پہ وضاحتی بیان میں نے دینا ہے، بہت اس پہ تماشا بنایا ہوا لوگوں نے. تو زمین جو ہے نا اپنے وہ کیا کرے گی، تو حد دفو اخبار رہا، اپنی خبریں بیان کرنا شروع کر. وہ کلپ میں کر دوں تاکہ میرے ذہن سے وہ نکل جائے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ پٹھانوں کی آبادی بہت تیزی سے ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے، اور میں نے فیملی پلاننگ کے نقصانات میں کہ بھائی جو قومیں کی آبادی گھٹتی ہے نا تو وہ محکوم بن جاتے ہیں، جن قوموں کی آبادی بڑھتی ہے وہی کیا بنتے ہیں، حاکم. تو سیاسی سطح پہ پٹھان قوم کراچی میں بھی غالب آ جائے گی. اس کو انتہائی نیگیٹو لے جایا گیا ہے کہ گویا میں اردو اسپیکنگ ہوں. تو بعض لوگوں نے، میرے تو شاگرد میں خیبر پختونخوا کے، کوئٹہ کے بہت ہیں، کسی نے مخالفت نہیں کی، کسی نے نہیں کہا کہ استاد جی آپ نے غلط کیا. سب کو پتا تھا کہ میں اس میں تعریف کر رہا ہوں، مخالفت نہیں کر رہا. اگر نسل کا بڑھنا یہ برائی کی چیز ہوتی تو میں بار بار فخر کر کے کیوں بتاتا میرے اتنے بچے، میرے اتنے بچے. اس پہ ایک صاحب نے اتنے گندے کمنٹس میرے خلاف بھیجے کہ وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. اللہ کے بندو، میں یہاں عصبیت کا پرچار کرنے نہیں بیٹھا. تو کسی کی بات کو اگر میں نے اس کلپ میں یا کسی اور بیان میں کہا کہ اگر آپ نسل نہیں بڑھائیں گے تو چوروں کی نسلیں بڑھیں گی، اس کا اللہ کی قسم ہرگز یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کسی قوم کو کیا کہہ رہا ہوں چور. میں نے کہا یہ بڑھا رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، چلو کوئی تو بڑھا رہا ہے نا، اسلام اس کی وجہ سے دنیا میں پھیل رہا ہے. اور پھر ایک اس سے ہٹ کر ایک بالکل الگ بات تھی کہ چور قومیں تو جو چور لوگ ہیں وہ تو بہرحال بڑھا ہی رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ یہ چور ہیں. اتنا بڑا بلینڈر میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے اساتذہ مشائخ تو زیادہ تر وہی ہیں جو پشتو بولتے ہیں. تو اس لیے کسی کی بات کو نیگیٹو مت لے کر جاؤ، یہ شیطان ہے جو آپ کو جو ہے نا وہ اچھا پہلو تلاش کیا کرو کسی کی بات میں. ہر بات میں نیگیٹو، ہر بات میں نیگیٹو. میں یہ غلطی کبھی نہیں کر سکتا. جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، میرے جو شاگرد ہیں خیبر پختونخوا میں، کوئٹہ میں، اتنی عزت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ نے ہمارے خلاف کیا ہے. اس کی پتہ، ان کو پتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا مقصد ہرگز مخالفت، جو چیز تعریف میں ہے. لیکن میں کھل کے تعریف اس لیے نہیں کر پا رہا کہ لسانیت نہ ہو. میں تعریف کر رہا تھا پٹھانوں کی کہ ان کی نسل بڑھتی ہے. زیادہ میں نے اس لیے مکھن نہیں لگایا، میں نے کہا بھائی مہاجر بھی بیٹھے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ پٹھانوں کی کیا کر رہا ہے. اس لیے میں تھوڑا نا دبے دبے لفظوں میں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ پٹھان پنجابی اور مہاجر کا مسئلہ کھڑا ہو جائے. اس کو بھی لوگوں نے کیا بنا دیا، مسئلہ کھڑا کر دیا، اور اس کو پٹھان مہاجر مسئلے پر لے گئے. تو یہ شیطان ہے جو آپ کو جو ہے نا منفی اس کی طرف لے کر جا رہا ہے، منفی پروپیگنڈے کی طرف. تو فیس بک کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں تو منفی پروپیگنڈا بھی تمیز سے ہوتا ہے. میں اس لیے میں تسیم بیان نہیں دے رہا تھا کہ یار بیان دوں گا، لیکن اب ہمارے دوستوں کے کوئٹہ سے فون آیا، انہوں نے بولا وہ حالانکہ پٹھان ہے، انہوں نے کہا استاد جی آپ اس کے خلاف کوئی بات کریں ورنہ یہ بہت بڑا ایک جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا اور ایک لسانیت کی جنگ. اور ویسے بھی میں اس لیے نہیں بول سکتا پٹھانوں کے خلاف کہ میں خود اصلاً خان ہوں. ہم خود اصلاً پٹھان ہیں بھائی، ہم اردو اسپیکنگ ہیں مگر اصلاً کیا ہیں؟ ہم اصلاً خان ہیں. انڈیا کے خان ہوتے ہیں نا، جو پٹھان تھے انڈیا میں جا کے آباد ہو گئے تو اردو اسپیکنگ بن گئے، مگر باپ دادے کیا ہیں؟ میرے نام کے ساتھ خان اس لیے نہیں لکھا کہ میری والدہ نے جب وہ نام لکھوایا نا تو خان لکھنا بھول گئی. وہ سب بہن بھائیوں کے ساتھ خان لکھا ہوا ہے، میری کمبختی آئی ہوئی تھی میرے ساتھ خان، وہ بھول گئی. یہی وجہ ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام صرف محمد رکھا، تو میری والدہ نے جا کے الگ سے خان لگوایا محمد، اور مجھ پہ غصہ ہوئی. انہوں نے بولا کہ بھائی قوم کا ساتھ لگنا، بولے ہم خان ہیں تو خان لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، تاکہ نسل میں یہ لفظ چلے. کیونکہ عیدی سینٹر سے جو دریافت ہوتا ہے اس کا کوئی قوم نہیں ہوتی. تو والدہ، تو میں نے اپنے استاد سے جو پٹھان تھے کوئٹہ کے، میں نے ان کو واقعہ سنا ہے، میری والدہ گئی ہیں اور کریکشن کروا کے آئی ہیں، انہوں نے واقعی تمہاری ماں صحیح پٹھان ہے. وہ بڑے جوش میں آئے، اس نے بولا خان ہے تو ہے نہیں یاری بات. تو جو آدمی اس قسم کا خان ہو وہ کیسے خانوں کی مخالفت کرے گا اللہ کے بندو؟ تو اور ہم لوگ خان ہیں ککے زئی، ہمارے کچھ رشتے دار یوسف زئی ہیں، ہم کاکڑ زئی ہیں، پتہ نہیں ککے زئی ہیں، پرانے ہیں نا خان تو بھول گیا، کاکڑ زئی ہے ککے زئی کچھ اس طرح کا ہے. یہ تو ہم نے شجرہ نسب بھی نکالا تو پتہ نہیں کون سے خان سے جا کے مل رہا تھا. میں نے کہا رہنے دو بس ایسے ہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کوئی بہت بڑا خان تھا. تو ہاں انڈین خان، کیونکہ ہمارے باپ دادے افغانستان سے یا پشاور سے کہیں ہجرت کر کے بہت پہلے انڈیا چلے گئے، تو اب وہ صرف خان کا لفظ رہ گیا پشتو. اب ہم اردو اسپیکنگ بن گئے، کیونکہ انڈیا سے جتنے بھی لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں اصل تو انڈیا کا شاید ہی کوئی ہو، سارے ہی وہی ہیں، کوئی عباسی ہے، کوئی سید ہے، کوئی صدیقی ہے، وہ سارے یعنی دوسری قوموں کے تھے جو انڈیا میں آ کے کیا بن گئے، انڈین بن گئے. تو ہم ہیں اصل، اب ہمارا جو علاقہ تھا نا انڈیا میں سنسار پور، وہ علاقہ مشہور تھا پٹھانوں کا علاقہ، اب بھی مشہور ہے کہ وہ میں کبھی فون کرتا ہوں کہہ رہے ہیں وہاں مشہور ہے کہ یہاں پٹھان رہتے تھے سارے, تو ہم لوگ ہی کو کیا کہتے تھے وہ. تو اس لیے لیکن اس پہ دیکھو کتنا عصبیت لسانیت کی آگ لگائی ہے فیس بک پہ, اور یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے تو یہ ویسا ہے, تو میں کیسے کر سکتا ہوں بھائی, اور میرا سسرال بھی پٹھان ہے تو وہ سالے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں سارے پٹھان ہیں, تو وہ تو میری ٹانگیں توڑ دیں گے اگر میں کوئی پٹھان کے خلاف کوئی بات کروں. بولیں گے ابھی تم ہمارے رشتے دار ہو اور ہم نے تمہیں اتنی عزت دی کہ اپنے ہاتھ تمہاری شادی کرا دی اور تم پٹھانوں کے خلاف بول رہے بیٹھ کے, وہ تو ویسے ہی ٹانگیں توڑ دیں گے. کسی کا بھی ان کا بھی فون نہیں آیا, اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ میں نے کوئی گستاخی, میں کسی قوم کی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا. قوم پرستی تو اسلام میں حرام ہے. اور کلپ والوں سے گزارش ہے کلپ بناؤ تو پورا بناؤ, ورنہ بناؤ ہی نہیں. ایسا نہ ہو اس میں سے آدھا نکال کے آدھا بنا دیں, وہ پھر پٹھانوں سے ایک اور نیا پڈا شروع ہو جائے گا. سب سے نہیں, جو بھی فتنہ پرست آدمی ہے چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو. تو یہ بات بھی بہت اہم تھی جو ریکارڈ کروانی تھی. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ نسل بڑھ رہی ہے, اور اللہ کا شکر ہے پٹھانوں کی نسل تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور اس کا بڑا اسلام کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. جاپان میں پٹھان پھیل رہے ہیں تیزی کے ساتھ. میں نے اس پر بھی بیان کیا تھا, وہاں جاپنیز عورتوں سے شادی کر رہے ہیں, تو اس پہ لوگوں نے کہا دیکھو پٹھان قوم کی مخالفت نہیں کی بھائی, اس میں حمایت کی ہے. کوئی تو ہے جو جا کے ان عورتوں سے شادیاں کر کر کے ان کو اپنے مذہب میں لے کر آ رہا ہے, تو دم ہی نہیں ہے. پٹھانوں میں دم ہے, جا کے کر رہے ہیں کام, الحمدللہ تجارت بھی کر رہے ہیں. پٹھانوں کی ایک بڑی خصوصیت ہے, بزنس تاجر ہوتے ہیں. اب یہ کوئی مہاجر میرے خلاف نہ کلپ بنا لے, مہاجروں کے اپنے فضائل ہیں بھائی, بہت نیک ہوتے ہیں, تمیز سے بات کرتے ہیں. آئیے بیٹھیے کھائیے, تمیز کہاں ہے مہاجروں میں. تو وہ لطیفہ سنا دوں تھوڑا سا, خوش مضامین زیادہ ہوئے ہیں نا, کئی دفعہ سن چکے ہیں. وہ ایک پنجاب کے کسی گاؤں کے آدمی, پنجاب والے مہمان نواز ہوتے ہیں بھائی, تو محنتی ہوتے ہیں, سست نہیں ہوتے. تو ایک دفعہ گاؤں میں سفر کر رہے تھے, ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا, ایک مہاجر تھا اور ایک پنجاب کے کوئی کسی گاؤں کے تھے نا. پنجاب والے صحت مند ہوتے ہیں, مہاجر بےچارے پان کھا کھا کے. تو تمیز اپنی جگہ ہے, دماغ بہت ہے, تہذیب ہے, مگر صحتیں نہیں ہیں, صحتیں پنجاب میں ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے نا, وہ بےچارا مہاجر سے وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا سامان نا اوپر رکھنے. تو وہ گاؤں کا دیہات کا تھا ایک, وہ جیسی گھی لسیاں وسیاں پیوی تھی, آگے ایسے کر کے اٹھا کے اس نے اوپر برتھ پہ رکھ دیا اور بولا لسی پیا کرو لسی. اب وہ کراچی والا بےچارہ ٹھٹر کے اور مختصر ہو گیا, پہلے ہی مختصر تھا اور مختصر. پھر آیا, پھر وہ اس سے اب گھی رکھنا ہے, کوئی چیز رکھی نہیں جا رہی, وہ اس نے اٹھایا گاؤں کی دیہات لسی پیا کرو لسی. اب کئی دفعہ ہو گیا تو یہ دماغ استعمال کیا اس نے, اس نے بولا بہت بےزتی ہو گئی استاد. تو اس نے شرارت یہ کی کہ یہ وزن اٹھا کے نا, وہ جو زنجیر کھینچ کے نہیں لٹکاتے جہاں پہ, وہاں لٹکانے کی کوشش شروع کر دی, اس سے لٹکا نہیں. تو اس نے آ کے لٹکا دی بولا لسی پیا کرو لسی. ٹرین رک گئی, گارڈ آیا, کس نے بولا, اس نے 500 روپے جرمانہ لیا چلا گیا. تو اس نے بولا چائے پیا کرو چائے. کیا کرو, چائے پیا کرو چائے. تو ہر قوم میں میرے بھائی خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور ہر قوم میں خامیاں بھی ہوتی ہیں. کسی قوم میں ایک خوبی ہے تو ایک خامی ہے, دوسری قوم میں دوسری خوبی ہے تو دوسری خامی ہے. تو ایک دوسرے کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے خامیوں پہ. اور اگر کسی قوم میں کوئی خامی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ سب میں ہی ہو, یہ بھی ہے سب میں نہیں ہوتی, بعض میں ہوتی ہے بعض میں نہیں ہوگی. اور اگر کسی قوم میں کوئی خوبی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سب میں ہو, ممکن ہے کہ بعض میں نہ ہو. ہمارے پاس اب اللہ کے اتنا زبردست قول آ گیا, میں تو کوئی پٹھانوں کے خلاف لطیفہ بھیجے تو اس کی کھچائی کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک طریقے سے, ٹھیک ٹھاک طریقے سے. کسی بھی قوم کے خلاف کوئی لطیفہ بھیجے تو اس کی کھچائی کرتا ہوں, اس میں میں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی معاف نہیں کیا ہے. تو وہ قرآن کے صاف الفاظ ہیں, لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, عسى ان یکونوا خیرا منہم, ممکن ہے کہ یہ تم سے بہتر ہوں. تو یہ قیامت میں پتہ چلے گا کہ کون بہتر تھا اور کون کمتر تھا. بات سے بات نکلی کہ ہندو کا میرے پاس ایک میسج آیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مگر مجھے پتا چلا ہے کہ جیسے ہندوؤں میں ذات پات کا فرق ہے اسلام میں بھی ایسا فرق, بولو بھائی, ہے. تو میں دبئی میں تھا جب ان کا واٹس ایپ پہ میسج آیا, تو میں نے کہا میں جب پہنچوں گا تو مجھے کال پہ بات کرنا, میں دبئی میں واٹس ایپ پہ کال نہیں ہوتی تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. تو انہوں نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر یہ ذات پات کا فرق کس میں ہے, تو مسلمانوں میں بھی ہے. تو میں نے کہا مسلمانوں میں ہے, یعنی اگر فون آیا نا تو میں اس کا جواب دوں گا, مسلمانوں میں ہے مگر اسلام میں بولو نا یار نہیں ہے. مسلمانوں سب مسلمانوں میں بھی نہیں ہے, عربوں میں بڑی عصبیت ہے, اور مختلف قوموں میں بڑی عصبیت ہے، وہ اجمی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں. شیخ صالح العثیمین سعودی عرب کے بڑے عالم تھے، عربوں میں آپ جاؤ نا تو آپ کو واضح عصبیت نظر آتی ہے کہ وہ عرب کی ایک ان میں تکبر ہے کہ ہم عرب ہیں. میں سمجھتا تھا سب میں ہے، لیکن میں نے شیخ صالح العثیمین بڑے عالم ہیں ان کا بیان سنا تو مجھے اندازہ ہوا الحمدللہ سب میں نہیں ہے. انہوں نے بیان میں کہا کہ یہ جو عرب اسرائیل کی جنگ ہے نا، اس میں کبھی بھی عربوں کو فتح نہیں ہوگی. یہ بیان میں نے ان کا سنا. سوال پیدا تو کیوں بھائی، بڑی عجیب بات کر رہے ہیں نا. انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ نے اسلام کی مدد کا وعدہ کیا ہے، عرب کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. انہوں نے کہا اس جنگ کو جب نام دو گے نا، اسلام اور اسرائیل کی جنگ، مسلمانوں اور اسرائیل کی جنگ، پھر اس میں اللہ کی مدد ہوگی. کتنی خوبصورت بات کی، حالانکہ خود عربی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ انہوں نے کہا اس جنگ پہ لیبل ہی غلط لگ رہا ہے، عرب اسرائیل جنگ، تو اللہ کیسے مدد کرے گا؟ اللہ نے عرب کی مدد کا وعدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کو مقام دلانے نہیں آئے تھے، اسلام کو دنیا میں غالب کرنے آئے تھے. آپ اگر عربیت کو فروغ دینے کے لیے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے عربوں کے خلاف نہ اٹھتی. عرب کے خلاف غزوہ بدر پہلی جنگ ہے، کس کے خلاف ہوئی تھی؟ عرب کے. عرب میں کس کے خلاف؟ قریشیوں کے خلاف. قریشیوں میں کس کے خلاف؟ ہاشمی کے خلاف، جو نبی کی قوم کے لوگ تھے. ہاشمیوں کے خلاف جنگ ہوئی ہے سب سے پہلے، جو نبی کے قوم کے تھے. پتہ چلا اسلام کی جنگ نظریات کی بیس پر ہوتی ہے، قوم کی بیس پہ نہیں ہوتی. نظریہ مختلف تھا، وہ بت پرست تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کس کی دے رہے تھے؟ توحید کی. تو لڑائی ہوئی ہے دونوں میں. ایک ہی اگر قوم کے لیے آتے تو آپ کی لڑائی سب سے پہلے فارسیوں کے خلاف ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب سے پہلے کس کے خلاف ہوتی؟ اپنی قوم کے خلاف نہ ہوتی. سب سے پہلے آپ کی تلوار اپنی قوم کے، اپنے سگے رشتہ داروں کے خلاف چلی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب فارس پہنچے نا، ایران پہنچے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، تو خود کہاں کے، کس قوم کے تھے؟ فارس کے تھے. جنگ کی قیادت کر رہے تھے عربوں کی. کس کی قیادت کر رہے تھے؟ عربوں کی. پیچھے سارے صحابہ عرب، قریشی، ہاشمی. تو حضرت سلمان فارسی کمانڈر تھے، تو تابعین، تبع تابعین جو عرب تھے، انہوں نے کہا آپ سے، کمانڈر سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم حملہ کریں. انہوں نے فرمایا نا، نبی نے ہمیں حکم دیا پہلے 3 دن کیا دو؟ دعوت دو. جنگ میں جلدی مت کرو، 3 دن دعوت دو. تو دعوت دینے کا انداز کیا تھا؟ فارس کے پاس گئے اپنی قوم کے لوگ، کہنے لگے یا اہل فارس انا رجل منکم ترون العرب یطیعوننی. کیا اسٹائل تھا کہ اے اہل فارس، تمہاری قوم کا آدمی ہوں، اجمی، لیکن عرب میرے ماتحت ہیں. یعنی تمہاری قوم کا آدمی کمانڈ کس کی کر رہا ہے؟ عربوں کی، جو کبھی کسی کو امیر بنانے کے لیے اپنے لیول کا نہیں سمجھتے تھے. کمانڈر کہاں سے بنا دیتے؟ یار پولیس بلواؤ، فوراً فون کرو، بہت سیریس مسئلہ ہے. ارے عرب میں تو یہ بدبو تھی کہ ہمارے جیسا اجمی کا مطلب گونگے، صحیح نا؟ جانوروں کو اجمی کہا جاتا ہے اس زمانے میں. اجما کا لفظ جو ہے نا جانور کے لیے استعمال ہوتا، تو ہمیں بھی کیا کہتے تھے؟ جانور، اجمی، بولنا ہی نہیں آتا، فساد تو ہم میں، بہت گھٹیا سمجھتے تھے. تو یہ لفظ چونکہ اب رائج ہو گیا تو ختم نہیں کیا، کیونکہ جو کوئی لفظ رائج ہو جاتا ہے نا پھر اس کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اصل میں آیا وہاں سے ہے، یہ جانور ہیں، جیسے گونگے جانور ہوتے ہیں ایسے یہ بھی ہیں، انہیں کیا پتا. تو سلمان فارسی کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام کو حق ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری لڑائی قوم کی بنیاد پہ نہیں ہے. کہیں یہ نہ سمجھا عرب کو اجمیوں پر حکومت کا شوق ہو گیا ہے، اگر ہوتا تو میں جنگ کا کمانڈر نہ ہوتا. ترون العرب یطیعوننی، تم دیکھ رہے ہو کہ عرب کس کی اطاعت کر رہے ہیں، جو کبھی اپنے پیرلل نہیں مانتے تھے کسی کو، آج مجھے انہوں نے کمانڈر بنایا ہوا ہے. مجھے اور صحابہ بہت ساری جگہوں پہ حضرت سلمان فارسی کو مسجد اپنے نماز میں امام بنایا کرتے تھے کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ صاحب علم ہیں، آپ امامت کریں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ عصبیت اسلام میں نہیں ہے، مسلمانوں میں آ گئی ہے عصبیت، عربی اجمی کا اور یہ فلانا ڈمکانا اور وہ بہت. تو اور یہی وجہ ہے کہ عرب اسرائیل کی جنگ میں اللہ کی طرف سے مدد نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ نے کب کہا ہے کہ میں عرب کی مدد کروں گا؟ اللہ نے کہا اسلام کا لیبل لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی اور یہودیوں کی جنگ ہے، پھر دیکھو اللہ مدد کرے گا، کیوں نہیں کرے گا انشاءاللہ. اللہ نے تو یہودیوں کے مقدر میں ذلت لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ قوم کی مدد کرے گا تو لوگ کہیں گے، دیکھو عرب کہیں گے دیکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ اسلام کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو دنیا میں عام کیا ہے، اور اسلام ہی کے ساتھ ہے. ہاں نکاح میں کفات کا جو مسئلہ ہے اس میں جو کہا جاتا ہے کہ ایک عرب غیر عرب کا کفو نہیں ہے نکاح میں, یا اور لڑکی کی جب شادی کی جائے گی تو خاندان دیکھا جائے گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح ایک دنیاوی معاملہ ہے, اس میں جب تک عورت کو دنیاوی لحاظ سے شوہر اوپر کے درجے کا نہ ملے یا اپنے برابر نہ ملے تو جوڑا کامیاب نہیں ہوتا. اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ بالکل ایک کمتر لڑکی جو ہے, جو ایک یعنی ایک کمتر لڑکا, مثال کے طور پر ایک لڑکے کا پیشہ ہے بےچارا جھاڑو لگاتا ہے, جائز ہے یہ بھی, وہ کوئی بہت اعلی افسر کی بیٹی سے نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا, کیونکہ بے جوڑ کا رشتہ, یہ میچنگ کی شادی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو جھاڑو لگا رہا ہے وہ کمتر ہے بھائی, مطلب یہ کہ دنیاوی لحاظ سے کیونکہ کمتر سمجھا جاتا ہے تو یہ میچنگ کا رشتہ نہیں ہوگا, اس میں طلاق کے امکانات زیادہ ہیں. تو یہ تو کوئی بھی قوم ہو یا کوئی بھی عقل مند ہو تو وہ یہی مشورہ دے گا. ہاں اس میں کوئی ایسی الگ سے اضافی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کا ہم پلہ ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے, اور ولی کی اجازت سے تو بہرحال صحیح ہے, ولی کی اجازت کے ساتھ تو بہرحال درست ہے. تو وہ نکاح کے معاملے میں تو اسلام نے برابری کا وہ کیا ہے, مگر عمومی ماحول میں اسلام نے جو ایک ہمیں جو دعوت دی ہے وہ یہی ہے, انا کرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل وہ ہے جو تقوی والا ہے. تبھی ہندوؤں میں جو سب سے پست قوم کے لوگ ہیں نا وہ کیا کہا جاتا ہے ان کو, شودر جو قوم ہے نا سب سے کم, وہ زیادہ مسلمان ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کو اسلام میں وہی عزت ملتی ہے جو دوسرے مسلمانوں کی ہے. ہندوؤں کیا ان کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو مسلمان ہو جاتا, ان کو پتا ہے مسلمان ہمیں اپنے جیسا سمجھ لیں گے, ہماری قوم ہمیں اپنے جیسا نہیں سمجھے گی. تو مسلمان سمجھتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں, ایک شودر قوم کا ہندو مسلمان ہوا, انہوں نے اپنی بیٹی دی ہے اس کو, پہلے چیک کیا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے اور نکاح کر دیا. تو اگر وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ پکا ہے اور اس کے پرانے جراثیم سارے اس میں ختم ہو گئے ہیں تو پھر وہ کفات کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے, باپ تو یہی تو دیکھے گا نا کہ کفو ہے یا نہیں ہے, تو اس بیس پہ وہ کر دے گا نکاح. تو ایسا ہوا ہے, تو اس لیے اسلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ قوموں کا اور ہوا ہے وہ مسلمانوں میں ہے, اور وہ بھی سب میں نہیں, اسلام میں ایسا بولا بھائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ہمیں, بہت ہو گیا میرا خیال, کافی ہو گیا آج کا بیان, اتنا کھچڑی ہی ٹھیک ہے آج مختلف ٹاپک پر. میری بیٹی جو کہ 4 ماہ کی ہے, بس ختم ہونے والا ہے, میری بیٹی جو کہ 4 ماہ کی ہے, میں نے اس کا نام کسوا رکھا ہے, کیا اس کے لیے نام صحیح ہے؟ اس کی تاریخ پیدائش, تاریخ پیدائش کا نام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب مجھے بھی تھوڑی دیر پنجابی آئے گی, وہ سن گیا, تعلق نہیں ہے. پنجابی بڑی میٹھی زبان ہے لیکن کوئی تمیز سے بولے, بولنے میں ہی اس کو کاٹنے کے نیت ہو تو پھر. ہمارے بہت رشتے دار پنجاب میں رہتے ہیں, وہ بھی پنجابی بولتے ہیں, اتنی اچھی طریقے سے بولتے ہیں, پھسلتی بھی نا, فرینکلی جب آدمی بات کر رہا ہوتا ہے تو اچھے لگتے ہیں, لیکن یہ جس طرح سے بولتا ہے نا لاؤ, عجیب سا لگتا ہے, جیسے پتہ نہیں تمیز کہیں سے ادھار لے کے کوئی دے دے تھوڑی دیر کے لیے تو اچھا ہوگا. 4 ماہ کی ہے, میں نے اس کا نام کسوا رکھا ہے. بھائی کسوا نام میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا, مجھے نہیں پتا اس کا کیا عربی نام تو ہے نہیں ہے کسی اور, کسوا اگر یہ کے ساتھ ہے کسوا تو پھر تو وہ چادروں کو کہا جاتا ہے نا, کسا چادر کو کہتے ہیں, کسوا بھی, کسا بھی چادروں کو کہتے ہیں, کسوتن بھی چادروں کو کہا جاتا ہے, تو چادریں نام رکھنا تو عجیب سا ہے. اس کی تاریخ پیدائش جو بھی ہو, تاریخ پیدائش کا اچھا, اوئے ہوئے ہوئے, اس کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے, دعاؤں کی درخواست ہے, دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اگر دو بندے جماعت کر رہے ہیں تو امام کس طرف کھڑا ہوگا, اور اگر جماعت تیسرا کوئی شامل ہے, دو آدمی جماعت کر رہے ہیں تو امام بائیں جانب ہوگا اور مقتدی سیدھے ہاتھ پہ ہوگا, جیسے ہی کوئی دوسرا بندہ آئے تو یا تو امام آگے چلا جائے اور وہ دونوں کھڑے ہو جائیں, یا امام آگے نہیں جا رہا وہ ڈھیٹ پنا دکھا رہا ہے تو مقتدی کیا ہو جائیں. اب وہ ہوتا ہی ہے, ایک عرب تھے یہاں ہمارے مدرسے میں آئے, تو وہ کیا ہوا کہ صف میں کوئی خالی ہو گئی نا جگہ خالی ہو گئی, تو اب وہ درمیان میں گھسنے لگے, وہ تھوڑے سے چوڑے تھے, اب وہ اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر رہے ہیں نمازی کو, بھائی تو تمیز سے ادھر ہو جا تاکہ میں, وہ ہل نہیں رہا, وہ سمجھ رہے میری نماز, حالانکہ اس کو چاہیے کہ ہلے اور جگہ دے نماز میں, جب اگلی صف کہیں خالی ہو جائے تو پیچھے والے کو چاہیے آگے جا کے وہاں کھڑا ہو جائے. تو وہ مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی نا, وہ دھکے لگا رہے, وہ ایسے گڑا ہوا جیسے کھونٹے گاڑ دیے زمین میں, وہ عرب حیران ہو رہا ہے یار یہ کیا کر رہا ہے. تو یہ جہالت کی بات ہے, کوئی آتا ہے تو مقتدی کو چاہیے پیچھے ہو جائے, اگر پیچھے جگہ نہیں ہے تو امام کو چاہیے آگے ہو جائے, خود ہی ہو جائے اس سے پہلے کہ وہ. نمازیں کس صورت میں جمع ہو سکتی ہیں؟ اویس کرنی کا شمار صحابہ میں ہوتا ہے, صحابہ میں شمار نہیں ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو نصیب نہیں ہوئی. نمازیں کس صورت میں جمع ہو سکتی ہیں، اس پر پھر میں حوالوں کے ساتھ پوری بات کروں گا انشاءاللہ، اور وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. جمع سوری احناف کے ہاں جائز ہے، جمع سوری، اور اس کے بڑے مضبوط دلائل ہیں قرآن و حدیث سے. اور جب میں اس پہ بات کروں گا تو جو میرے خلاف نیگیٹو کمنٹس کریں گے ان سے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ پورا تمیز سے بیان سن لینا، ایک ایک چیز غور کر کے پھر تمیز سے آپ کلپ بنائیں اور تمیز کے دائرے میں رکھیں. جیسے کہ علماء کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر میں اس کلپ کا بھی انشاءاللہ جواب دوں گا، جواب نہیں بنا تو رجوع کر لوں گا. اس میں ایسی کون سی بات. اب جیسے میں نے کہا تھا کہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ عورت الگ سے، بھائی اگر کوئی بھی حدیث نہیں ہے تو کہ بھائی عورت جو ہے وہ رمل نہیں کرے گی اور صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گی، کوئی بھی حدیث نہیں ہے، تو اگر آپ کے پاس تھی تو آپ کہتے بھائی یہ حدیث ہے، میں کہتا ارے بھائی مجھے تو غلطی ہوگی، معذرت، اب پتہ چلا بھائی حدیث ہے تو ہم اپنی بات سے کیا کر لیتے، رجوع کر لیتے، بھائی اب تک ہم سے غلطی ہوئی ہے، بہت معذرت چاہتے ہیں، یہی ہو جاتا نا، ختم ہو گئی بات. آپ نے اس کو سوال کیا، ایک نے سوال کیا مفتی طارق مسعود صاحب نے آپ سے حسد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ مولانا طارق امیل صاحب سے جو ملاقات کی ہے، یہ حسد کا لفظ بھی میں نے کہا تھا کیا؟ سوال بھی بنایا گیا ہوتا ہے کہ یہ لگا کے پوچھو. آپ نے دلوں کا حال جھانکا ہے کہ مجھے آپ سے حسد ہوا ہے، میں تو خوش ہوا ہوں کہ آپ گئے ان کے ہاتھ چومے، آپ نے کوئی تو ملا آپ کو سر پہ ہاتھ رکھنے والا، اور کسی کو تو آپ نے بزرگ مانا، کسی سے تو آپ اصلاح لیں، اس کو بھی بنا کے حسد کی وجہ سے آپ پر اعتراض کیا ہے. تو سوال بھی خود ہی بنا بنا کے بس کرو نا، کیا ہو گیا. مفتی صاحب میری رہائش گلشن ایم ایم آر کی ہے اور میں فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں، مجھے جامعۃ الرشید میں درس نظامی میں داخلہ چاہیے، اس کی کیا ترتیب ہوگی؟ عید کے فوراً بعد داخلے شروع ہوتے ہیں اور کم سے کم میٹرک ہونا ضروری ہے، تو میٹرک آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ داخلے کا امتحان دیں اور مدرسے میں داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا مزاح کی بات نہیں، مسلک دیوبند کے لوگ اپنی مونچھوں کو کیوں مونڈتے ہیں؟ اس لیے کہ مونڈتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اس بارے میں جو احادیث کے الفاظ ہیں، قص الشوارب کے بھی ہیں، قص کا معنی کاٹنا، احفاء الشوارب کے بھی ہیں، صحیح احادیث ہیں. احفاء الشوارب، احفاء کہتے ہیں مبالغہ کر کے کاٹنا، اتنا کاٹنا کہ مونڈنے کے قریب ہو جائے. اور امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے حلق کی روایات بھی ذکر کی ہیں، بلیڈ سے حلق. اس پہ بھی مجھے یاد آیا، اس کسی شخص نے اعتراض کیا ہے کہ یہ جو ہے مونڈنا، بلیڈ سے مونڈنا مسئلہ ہے، اور امام مالک کا قول پیش کیا ہے. کس کا قول پیش کیا؟ امام مالک کے ہاں کیا ہے؟ واقعی امام مالک نے یہی کہا ہے کہ مونڈنا مسئلہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حدیث میں حلق بھی ہے، احفا بھی ہے، احفا کا معنی اتنا کاٹنا کہ مونڈنے کے بالکل قریب ہو جائے، تو اب آپ امام مالک کا قول کیسے پیش کر رہے ہو؟ تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے بھائی؟ اور احناف پہ کیسے پیش کر کے حجت تمام کر رہے ہو؟ صحیح ہے نا، امام حنیفہ کا قول پیش کرتے تو ایک الگ بات تھی. تو کہیں سے بھی ملے نا، اٹھا کے پارسل کر دو، پھر کوئی نہیں پوچھتا کہ یار امام مالک کے قول کا کیا تک بنتا ہے یہاں پہ. تو حلق کی روایات بھی ہیں، امام طحاوی نے ذکر کی ہیں، اور اگر حلق کی نہ بھی ہوں، وہ بالفرض فرض کر لیں کہ وہ حدیثیں ضعیف ہیں، تو احفا جو ہے نا، احفا وہ بھی حلق ہی کی طرح ہوتا ہے، یعنی قینچی سے اتنی باریک کر دی جائیں کہ دیکھنے میں کیا لگے، بالکل جڑ سے ختم. استیصال کہتے ہیں جڑ سے ختم کرنا، سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو اس لیے ہمیشہ سے احناف کا یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ حدیث میں کاٹنے کا حکم نہیں بلکہ کاٹنے میں مبالغہ کرنے کا حکم ہے. اگر چھوٹی کریں گے تو کٹ جائیں گی، وہ بھی جائز ہے، لیکن مبالغہ کریں گے تو یہ زیادہ، بولو بھائی، بہتر ہے. تو افضل یہی ہے کہ بالکل جڑ سے اس کو کینچی سے ایسا کاٹا جائے کہ بالکل جڑ سے کٹ جائے. تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مونڈے نہ مونڈے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ اختلاف سے، مجتہدین کے اختلاف سے کیا ہو جائے، بچ جائے. تو بلیڈ کے بجائے کینچی سے بالکل چھوٹے کر دو، بلیڈ بھی استعمال کرتا ہے تو بھی جائز ہے، تو افضل یہی ہے. لیکن رکھنا بھی جائز ہے، رکھنا بھی جائز ہے. حضرت عمر کی مونچھیں تھیں اتنی بڑی بڑی، یہاں تک پھیلی ہوئی تھیں، صبح لیتے ہیں جسے کہا جاتا ہے، لیکن وہ سائڈوں سے اتنی بڑی مونچھیں رکھنا کہ ہونٹ کا جو بالائی کنارا ہے وہ ڈھک جائے، یہ درست نہیں. ہمارے فرمایا کرتے تھے ایسی ایسی مونچھیں لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں بڑی بڑی نا، پورے ہونٹ غائب، پانی پینے تو یہاں سے ڈھکن اٹھایا، پانی پیا واپس. تو وہ حضرت ایک تعبیر کرتے ہیں، جیسے لال بیگ جب الٹا ہو جاتا ہے نا، تو کیسے اس کی ٹانگیں یوں 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 یوں، تو کہہ رہے پھر یہ ایسے ہی ان کے حال ہوتے ہیں، بولتے ہیں تو ایسے جیسے لال بیگ کی ٹانگیں. تو اسلام نے زینت کا حکم دیا، اللہ کے بندو داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ، رکھنا ہے تو کم از کم ہونٹ کا بالائی کنارا کھلا رہے، پانی پینے میں مونچھیں اندر تیرے نہیں ہیں، ساری گندگی ہے. جب ہم سانس لیتے ہیں نا تو مستقل کاربن ڈائی آکسائڈ بالوں میں پھنستی رہتی ہے مستقل، تو تو وہی پانی کے ساتھ بھی اندر، تو عجیب بدماشی ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بس کافی ہے. اگلے اتوار کو بیان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جمعے کو بھی نہیں ہوگا، اتوار کو بھی نہیں، اس کے بعد ہوگا انشاءاللہ. کوئی سوال پوچھنا ہو جی؟ کسوا، کسوا تو مطلق چادروں کو کہا جاتا ہے. مسجد کی حدود میں دوسری جماعت جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، امام کا وظیفہ لینا جائز ہے. کیا اعتراض ہے؟ کون اعتراض کرتا ہے؟ جماعت المسلمین والے کرتے تھے، وہ خود ہی شارٹ ہو گئے. ایک دم بڑا زور تھا جماعت المسلمین کا پارٹ ون، جب سے ٹو آیا اور پھر تھری بھی آیا، تو وہ خود ہی آپس میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ نبی نے جو جماعت المسلمین بنائی تھی وہ ہم میں سے کون سی تھی. تو وہ بھی مسئلہ ہمیشہ کے لیے. یہ باطل لوگ ایک دم اٹھتے ہیں اور پھر دھڑام سے نیچے بیٹھتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ والدہ کے لیے. بیمار ہیں، دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. ان کو بھی سلام پیش کرنا، السلام علیکم یا ابا بکر، اسی طرح سلام پیش کرنا چاہیے. جی اور کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. مسجد کی حدود میں دوسری جماعت اس لیے درست نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدھ مرتبہ ثابت ہے کہ ایک صحابی اپنی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے کسی صحابی کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیا. تو یہ احیاناً ہوا ہے، نبی کے دور میں بھی یہ معمول نہیں تھا اور صحابہ تابعین کے دور میں تو بالکل اس کے خلاف کا معمول تھا. تو وہ ایک آدھ شخص کھڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جماعت کا ثواب دینے کے لیے، لیکن نبی کا خود اپنا معمول کیا تھا؟ یعنی وہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے کہ دیکھو نبی نے ایک صحابی اکیلے پڑھ رہے تھے تو ان کے ساتھ کسی کو کھڑا کر دیا. تو ساری حدیثوں کو دیکھنا چاہیے نا استدلال میں. ایک روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ملتا ہے وہ کیا ہے کہ جب جماعت مسجد میں اگر ہو جاتی تھی تو آپ گھر جا کے اپنی مستورات کو جمع کر کے جماعت کرایا کرتے تھے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ اسلاف کے بارے میں، صحابہ اور تابعین کے بارے میں، کہ ان میں سے جب بھی کسی کی جماعت نکلتی تھی مسجد میں آتے تھے تو دیکھتے اگر جماعت ہے تو شامل ہو جاتے، اگر جماعت ختم ہو گئی ہوتی یا تو انفرادی نماز پڑھتے یا گھر میں جا کے جماعت کراتے. کیونکہ اس میں عمومی ماحول جیسے عرب میں بن چکا ہے اس میں نقصان ہے، اس لیے کہ جماعت کی نماز ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے. میں بھی یو اے ای گیا ہوں، سعودیہ جب بھی گیا ہوں تو وہ ایک جماعت سلام پھیرو فوراً، دوسری جماعت وہ سلام پھیرے فوراً. اس کی پر کون سی حدیث ہے بھائی؟ اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہو رہی ہیں، اس لیے فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے، ناپسندیدہ لکھا ہے، کہ اس سے جماعت کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. اور وہی بات ہے کہ سب سے زیادہ دین کو صحابہ نے سمجھا ہے. اگر وہ ایک روایت ہے کہ ایک صحابی کو نبی نے جماعت سے نماز پڑھوا دی تو صحابہ کرام نے اس کو فالو نہیں کیا. لو کان خیر اللہ سبقونا الیہ، اگر یہ کام باقاعدہ سنت ہوتا، یہ افضل ہوتا تو صحابہ اس میں پہل کرتے. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین ایسا نہیں کیا کرتے تھے. لوگ ہمیں حوالے دیتے ہیں سعودی عرب میں ایسا ہوتا ہے، اس زمانے کے سعودی عرب میں کیسا ہوتا ہے یہ بھی تو دیکھا کرو نا. جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں جو سعودی عرب تھا اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. صحابہ تابعین گھر میں جا کے یا تو گھر والوں کو جماعت کراتے یا مسجد میں انفرادی نماز پڑھتے تھے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو اس کا معمول جس طرح سے بن چکا ہے اس سے پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت کی، وہ جو ایک انفرادی واقعہ ملتا ہے، کی اجازت دی تھی. تو مسجد نبوی میں تو ویسے بھی دوسری جماعت پر کیا ہے، وہ پڑھا کے دیکھے تو وہاں یہ لوگ نہیں کہتے. حدیث میں تو آتا ہے مسجد نبوی کی اور آپ لوگ منع کر رہے ہیں تو آپ وہاں نہیں کہیں گے کبھی بھی، عربوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے، سارے کے نزلے ہم پہ گرتے ہیں. تو مسجد نبوی میں پابندی آپ کہتے ہیں وہ تو سیاستن پابندی ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں یہاں بھی کس طرح پابندی ہے سیاستن، کیونکہ اس سے پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. تو وہاں اگر سیاست حلال ہے تو یہاں بھی حلال ہے، اور یہاں حرام ہے تو وہاں بھی حرام ہونی چاہیے. جی سونے کا پانی اگر باڈی پہ لگ رہا ہے نا سونا تو پھر جائز نہیں ہے. پھر بھی میں اس مسئلے کی مزید تحقیق کر کے بتاؤں گا، اس کو حرف آخر نہ سمجھیں، کلپ نہیں بنائے ابھی اس پہ. کیا اف بڑا اہم مسئلہ ہے حج پہ جو گورنمنٹ نے سبسڈی بند کر دی ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا میں اس بارے میں. گورنمنٹ سے پوچھے نا، دے سکتے ہیں جائز ہے کہ نہیں ہے. یہ آپ سوال جو ہے نا تحریری شکل میں جمع کرا دیں، اس پر تحقیق کر کے جواب دیں گے. ہر سوال کا جواب کا معلوم ہونا انسان کو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا. جیسے انہوں نے پوچھا کہ سونے کا پانی چڑھاؤ، اس کا جواب بھی میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے. بغداد میں ایک مفتی تھے، ان کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں اس کا جواب. انہوں نے کہا تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ غصے ہو گئے. انہوں نے کہا جو مجھے معلومات ہیں میں اس بات کی تنخواہ لیتا ہوں، جو نہیں معلوم ہے اگر اس کی تنخواہ لینا شروع کر دوں تو کروڑوں روپے بھی میری تنخواہ میں کم ہو جائے، کیونکہ زیادہ تر انسان کو یہی ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں. چلو ٹھیک آگے چلیں. ہاں مسجد سے باہر دوسری جماعت ہو سکتی ہے، جیسے مسجد سے متصل کمرہ ہے یا کہیں روڈ پہ پڑھ رہے ہیں یا کہیں سٹور میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے مسجد کی جماعت کی فضیلت ختم ہو گئی، تو اب وہ اس میں نقصان نہیں ہے، مسجد سے باہر پڑھ لیں. وہ تو مسجد ہی نہیں ہے نا، اس لیے اس میں. اسی طرح راستے میں جو مسجدیں بنی ہوتی ہیں نا جہاں متعین امام نہیں ہوتا، سفر میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی متعدد جماعتیں ہو سکتی ہیں. اسٹیشن پہ جو مسجدیں وہاں بھی متعدد، کیونکہ وہاں تو اب ایک امام کے پیچھے سب لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے نا، وہ تو سفر میں ہیں تو سب اپنی اپنی جماعتیں کرتے جائیں گے نکلتے جائیں، وہ جائز ہے. فجر کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ ہے، بہت سارے اسلاف سے اس کی ممانعت منقول ہے، اس لیے حرام تو نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. اگر کبھی بہت تھکاوٹ ہو تو سو جائیں نارمل عام حالات میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا بوری کلی امتی فی بکوریہا، اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقت میں رکھی، بالکل ابتدائی وقت میں. فجر کے بعد کاموں کا آغاز کر دیں، اس میں اللہ برکت دے گا، وقت میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی. جمعے کی اذان ہو گئی نا آپ کے قریبی مسجد میں تو بس کاروبار حرام ہو گیا، خرید و فروخت حرام. جی لون لے کے جانا اس صورت میں جائز ہے کہ آپ کو واپسی کا یقین ہو کہ میں واپس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اگر یقین نہیں ہے تو پھر خامخواہ میں اپنے آپ کو قرضوں میں ڈالنا اچھا نہیں ہے. جائز ہے کھڑے ہو کے بھی بیٹھ کے بھی دونوں طرح سے. مسجدیں کم ہیں پھر تو ایک ہی مسجد میں ہونی چاہیے تاکہ تھوڑا سا تو بڑا اجتماع ہو نا مسلمانوں کا، ہر آدمی اخپل طریقے سے نماز پڑھے گا. ہاں ایک جماعت کرنی چاہیے، ایک جماعت کرنی چاہیے تاکہ سب اس میں پہنچنے کی، اور ٹائم ایسا ہو جس میں سب کے لیے آنا سہولت سے ممکن ہو. جماعت کی کثرت کی اتنی اہمیت ہے کہ دیکھو احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اول وقت میں پڑھی ہے، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. فجر آپ نے کس میں پڑھی ہے؟ اول وقت میں. اور عشاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا لأخرت الصلاۃ الى هذا الوقت، کہ میں عشاء کو اس وقت تک مؤخر کرتا، یعنی ایک تہائی رات تک. مگر امت میں مشقت کے خوف سے، مشقت کیا کہ اتنی دیر سے جو اصل وقت ہے عشاء کا ایک تہائی رات پڑھوں گا تو جماعت کیا ہو جائے گی، اس میں لوگ کم ہو جائیں گے، بہت سے سو جائیں گے، تو اس لیے آپ نے جلدی عشاء پڑھی، لیکن چاہا کیا کہ عشاء دیر سے ہونی چاہیے مگر صحابہ کی رعایت کی بھائی زیادہ لوگ ہوں. تو فجر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں، مگر احناف کے مذہب کیا ہے، فقہ کیا ہے کہ دیر سے پڑھی جائے، کیونکہ اول وقت میں پڑھنے میں اس زمانے میں جماعت میں افراد کم ہوں گے. اب لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلس میں اندھیرے میں نماز پڑھی، اور آپ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس وقت سب تہجد پڑھا کرتے تھے، ان کے لیے اندھیرے میں نماز پڑھنا آسان کیونکہ سب جاگے ہوئے ہوتے تھے تہجد میں. آج تہجد میں نماز پڑھنے والے مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. تو خود مزاج نبوت کیا ہے؟ مزاج نبوت کہ ایک ہے نماز کے وقت کی فضیلت اور ایک ہے مسلمانوں کی کثرت. تو مزاج نبوت یہ ہے کہ آپ نے وقت کی فضیلت کو قربان کیا ہے کثرت نمازیوں کے لیے خاطر، کہ نمازیوں کی کثرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ فوکس کیا ہے، تبھی عشاء میں آپ نے جلدی پڑھی ہے اس لیے کہ نمازی زیادہ ہو جائیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں فجر اگر آپ اول وقت میں پڑھیں گے تو نمازیوں پہ یہ کیا گزرے گی؟ شاق، بہت مشکل ہو جائے گی ان کو. میں نے دیکھا ہے جو اہل حدیث حضرات کی مسجدوں میں جو اول وقت میں نماز ہوتی ہے وہاں نمازی شارٹ ہوتے ہیں، بہت تھوڑے نمازی ہوتے ہیں. تو دیر سے نماز میں فجر میں کیا فائدہ ہے؟ کہ نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے. تبھی ہم رمضان میں اول وقت میں پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ سارے نمازی جاگے ہوئے ہوتے ہیں, اس وقت اول وقت کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور جماعت میں کثرت بھی ہو جائے گی. تو سب سے بڑی حکمت کیا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت زیادہ سے زیادہ ہو, تو اس سے دوسری جماعت سے وہ اجتماعیت کیا ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں دوسری میں شامل ہو جائیں گے, جب پتا ہے کہ یار جماعت کی جو 27 درجے فضیلت ہے وہ تو ختم, تو اب ہر آدمی کوشش کرے گا یار پہلے پہنچو, ورنہ جماعت سے گیا گناہ ملے گا, کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے, تو گناہ سے بچنے کے لیے لوگ پہلی جماعت میں پہنچیں گے. ASP 395 ہٹا لیں بھائی, ASP 395 گاڑی لوگوں کو تنگ کر رہی ہے. جی میزان بینک میں کیا ہے؟ ہاں جائز ہے سیونگ اکاؤنٹ, بینک اسلامی کا بھی جائز ہے. جی جی اب میری طرف سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے, جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے سوال کے لیے اخپل طریقے سے بیٹھے ہوئے, میرے میں نے نہیں بٹھایا آپ کو. پرائز بانڈ بالکل حرام ہے. وتر کا افضل وقت آخر وقت ہے, تہجد کے بالکل آخر میں پڑھی جائے صبح صادق سے پہلے, افضل وقت وہی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم وترا, صحیح حدیث ہے, اپنی آخری نماز کس کو بناؤ؟ وتر کو بناؤ. لیکن یہ اس کے لیے جس کو رات کو تہجد میں اٹھنے کا یقین ہو, جس کو یقین نہ ہو تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے ہمارے پاس, وہ فرماتے ہیں میں پڑھ کے سوتا تھا وتر, کیونکہ آخر میں اٹھنے کا ان کو یقین نہیں ہوتا تھا. تو جس کو یقین نہیں ہے وہ پہلے پڑھ کے سو جائے, پھر اٹھے اگر اٹھ کے آنکھ کھل گئی تو تہجد پڑھ لے, ورنہ سوتا رہے حسب معمول. جی وتر الگ نماز ہے, اس کا عشاء سے تعلق نہیں ہے, مستقل نماز ہے. قضاء عمری پڑھنا ضروری ہے, جی ہاں اس پر بھی اجماع امت بھی ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ نمازیں قضا ہو جائیں تو وہ معاف ہیں, تو وہ کہتے ہیں حدیث دکھاؤ, ہم کہتے ہیں آپ حدیث دکھاؤ کہ وہ بغیر پڑھے معاف ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا, حدیث آپ کے ذمے ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. ہمارے پاس تو حدیث میں یہی ملتا ہے کہ نماز جب قضا ہوگی تو قضا بھی پڑھی ہے نبی نے, اور یعنی نبی نے قضا پڑھی ہے, چاہے تو حقوق اللہ عبد ہو یا حقوق اللہ ہو, وہ ادا بھی کرنے پڑتے ہیں اور توبہ بھی کرنی پڑتی ہے. جی اس پر میرا کلپ ریکارڈ ہوا بھائی, وہ سن لیں. جی بھائی کیا ہوا؟ نہیں یہ جو کہتے ہیں حقوق اللہ تو معاف ہو جائے گا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حقوق اللہ بھی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا, قانون یہ اللہ معاف کرنا چاہے تو ایک الگ بات ہے, اصل تو یہ کہ حقوق اللہ بھی ضروری ہے, حقوق العباد بھی ضروری, بلکہ اللہ اور بندوں کے حقوق کا جب ٹکراؤ ہوگا تو پھر حق اللہ کو پہلے, کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے. ہاں ایس بعض چیزوں میں اللہ نے خود چھوڑ دے دی ہے کہ میرا اور بندوں کا ٹکراؤ ہو, تو پھر جیسے آپ نے کسی کا قرضہ بھی دینا ہے تو زکات واجب نہیں ہوگی, اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں پہلے اس کے پیسے ادا کر دو پھر جو بچے اس پہ زکات دینا. ٹھیک ہے, وہ ورنہ وہ مجبور ہے نا, وہ گھر پہ آگے کھڑا ہو جائے گا, میں تو چھوڑ دوں گا وہ نہیں چھوڑے گا, تو اس لیے اللہ نے کہا پہلے قرضے نکالو پھر جو بچے اس پہ زکات دے دو. تو یہ اللہ نے اپنی رحمت سے بہت سی جگہوں پر خود حقوق العباد کو کیا کر دیا, ہمیں اللہ کو پتا تھا یہ میرے ڈر سے تو نہیں, وہ وسیم بھائی نہیں چھوڑیں گے اس کو, جن کے پیسے کھائے ہوئے ہیں وہ جان سے مار دیں گے اس کو. جی ہاں نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سر ڈھانک کے رکھا ہے. ویری گڈ, بہت اچھا سوال خاندانی. اسراف اور تبذیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسراف کہتے ہیں اپنی ارننگ سے زیادہ خرچ کرنا, یعنی اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا, دکان پکوڑوں کی اور خرچے کروڑوں کے, یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسراف. چاہے وہ آپ صحیح جگہ ہی خرچ کر رہے ہوں, جیسے آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں حج کرنے جا رہے ہیں, قرضہ لے رہے ہیں مگر آپ کو پتا ہے میں قرضہ واپس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, تو کام تو نیک ہو رہا ہے مگر اپنی اوقات سے, تو یہ بھی اسراف کہلائے گا, حالانکہ حج کر رہے ہو آپ لیکن آپ کو پتا ہے نہ میں ادا کرنے کی کوئی نہ جاب ہے نہ کوئی بزنس ہے, خام ہمیں قرضے پکڑ کے. تو چاہے اچھا کام ہو چاہے برا کام ہو, اپنی ارننگ سے زیادہ اگر کریں گے تو کیا کہلائے گا؟ اسراف. تبھی اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. لوگ کہتے ہیں یار لاکھوں کا ولیمہ کر کے کھلا دیا, یو اتنا یہ تو اسراف ہے. میں کہتا ہوں اگر اس کی آمدن کروڑوں کی ہے تو لاکھوں کا ولیمہ اسراف کیا خیال ہے بھائی؟ اور ایک غریب آدمی کے لیے ممکن ہے ولیمہ ہی زردہ بریانی کھلانا ہی اسراف بن جائے, کہ تمہاری تو زردے کی اوقات نہیں تھی, تم نے 500 آدمی بلا کے زردے کھلا دیے ان کو. تو اسراف کا کیا ہے؟ اپنی ارننگ سے زیادہ. اور تبذیر کہتے ہیں ارننگ سے زیادہ ہو یا نہ ہو بے محل خرچ کرنا, ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا جو بنتی نہیں ہے. اب جیسے حج پہ جب آپ جائیں گے تو یہ تبذیر نہیں کہلائے گا, اگر آپ کی آمدن ہے نہیں پھر بھی حج پہ جا رہے ہیں آپ, اپنے خرچے پہ قرضے لے لے کے, تو یہ تبذیر نہیں کہلائے گا, کیونکہ خرچ تو عبادت پہ ہو رہا ہے نا, اسراف کہلائے گا. تبذیر کہتے ہیں ایسی جگہ خرچ کرنا جو خرچ کرنے کا محل ہے نہیں. مثال کے طور پر ویڈیو گیم پہ اڑا دیا آپ نے, پان گٹکے پہ, سگریٹ پہ اڑا دیے پیسے. اب آپ کو پتا ہے کہ میری ارننگ ہے, میں 100 سگریٹیں پی سکتا ہوں روزانہ, قرضہ نہیں چڑھے گا. 1 کروڑ کما رہا ہوں تو 100 سٹے کہیں نہیں گئے. لیکن سگریٹ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ پیسہ خرچ کیا جائے؟ یہ بے محل خرچ ہو رہا ہے, بے محل. اس عمل کو کیا کہا جائے گا؟ تبذیر. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بہت مشکل ہے, کیا کریں یار, کٹکے پہ خرچ کر رہے ہو, ویڈیو گیم پہ. شادیوں میں 100 ڈشیں بنا دی جبکہ آپ کو پتا ہے کہ کھانے والے اتنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے آپ کی لاکھوں کروڑوں کی آمدن ہے, آپ کے پیسے ہیں, لیکن بندے 50 بلائے میں آپ نے ڈشیں 100, تو کون کھائے گا بھائی اتنا؟ سب ضائع ہوگا نا. تو یہ جو ضائع ہو رہا ہے یہ بے محل ہو رہا ہے. یا تو غریبوں کے لیے آپ نے پھر انتظام کیا, وہ اتنا بچے گا تو میں غریبوں میں بانٹ دوں گا, پھر ٹھیک ہے. بانٹنے کا بھی کوئی انتظام نہیں, سب کچرے میں جائے گا. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا پیسہ پھینک رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں آپ جا کے, گناہ پہ خرچ کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں. یہ سب تبذیر کہلائے گی, کیونکہ بے محل. تبذیر میں گناہ ضروری نہیں ہے, یہ بھی ہے کہ بے محل, جس کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ. تو اسی طرح وقت میں بھی تبذیر ہوتی ہے, کہ وقت کو بیکار چیزوں میں ضائع کرنا یہ وقت کا اسراف بھی ہے اور وقت کی تبذیر بھی ہے. اسراف یہ کہ آپ کے پاس ٹائم ہے نہیں اور آپ فضول چیزوں میں لگا رہے ہو, اور تبذیر یہ کہ لگا کس میں رہے ہو؟ فضول میں. چاہے ٹائم ہو بھی تو بھی فضول میں نہیں لگانا آپ نے اس کو. تو یہ ہے اسراف اور تبذیر, اور دونوں شیطان کے, بولو بھائی, کزن ہیں, بھائی ہیں, کزن دور کا رشتہ ہو جاتا ہے. تو اسراف سے بھی بچنا چاہیے, یعنی اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے, یعنی جتنی آمدن ہے اس حساب سے خرچے کرنے چاہیے, اور تبذیر سے بھی خرچے بھی صحیح جگہ, اپنی ارننگ کے اندر اندر خرچے کریں اور خرچے بھی صحیح جگہ سے صحیح جگہ پہ کریں, تو پھر آپ ان آیتوں میں داخل ہو جائیں گے جو اللہ نے اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں, کہ یہ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں اور تبذیر, بولو بھائی, نہیں کرتے. جی جی ہاں, کریڈٹ کارڈ کا جو استعمال ہے نا, ضرورت کے وقت جائز ہے, بشرطے کہ سود لگنے سے پہلے پہلے بینک کو پیمنٹ کر دی جائے. بلا ضرورت جائز نہیں ہے. ضرورت کے وقت کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ آپ سود نہیں دے رہے, آپ کا ارادہ کیا ہے کہ میں سود لگنے سے پہلے دے دوں گا. بلا ضرورت جائز اس لیے نہیں ہے کہ سود لگنے کا امکان جب ہے اور آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے تو کیش پہ کیوں نہیں خرید لیتے آپ؟ اور ایگریمنٹ تو سودی ہی ہو جائے گا نا بینک سے. ایگریمنٹ تو یہی ہوتا ہے کہ اس وقت اگر میں نے پیمنٹ نہیں کی تو بینک پینلٹی لگا سکتا ہے. تو اس ایگریمنٹ میں بھی سودی ایگریمنٹ کی بو بہرحال ہے, اگرچہ وہ ایسا پکا ایگریمنٹ نہیں ہے جیسا عام ہوتا ہے کہ اس میں لازمی سود دینا, اس میں اس کا امکان ہے کہ میں اگر وقت پہ دوں گا تو سود نہیں بھی ہوگا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ بین بین ہے. اگر سود دیں گے وہ تو بالکل ہی کبیرہ گناہ ہے, سود نہیں دیں گے تو بھی بلا ضرورت اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا, کیونکہ اپنے آپ کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں اور ایگریمنٹ میں سود کا شائبہ بہرحال موجود ہے. ضرورت یعنی آپ کیش پہ ایک چیز خرید سکتے ہیں بلا وجہ کریڈٹ, اور اگر ضرورت ہے, ضرورت کا مطلب بعض جگہوں پر آپ کو چیز خریدنے کے لیے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا پڑتا ہے, وہ کیش پہ ملتی نہیں ہے, ہماری وہ چیز ہی نہیں خرید سکتے آپ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیسے لے کے جاؤں گا تو واپسی میں وہ چیز تو ہوگی نہیں اور پیسے بھی نہیں ہوں گے. جیسے وہ لا کے لوگ قربانی کا بیل بانگتے ہیں نا کھونٹے کے ساتھ, تو صبح صرف کھونٹا ہوتا ہے. تو آپ گئے تھے جذبات کے ساتھ کہ میں بیگم کے لیے یہ خریدوں گا یہ خریدوں گا, واپسی میں صرف جذبات رہ گئے, چیزیں کچھ بھی نہیں. اب بیگم کو یقین بھی نہیں آتا, چور نے چھین لیا وغیرہ, ٹوپی کرا رہے. جی گائے میں عقیقہ ہو سکتا ہے؟ سات عقیقے نہیں. اگر بچیاں ہیں تو 7 عقیقے ہو سکتے ہیں, لڑکا ہے تو ایک لڑکے کے 2 حصے ہوتے ہیں نا, تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں کتنے لڑکے نمٹ سکتے ہیں. کیا بول رہا ہے بھائی؟ بول رہے ہیں, سوری, کیا بول رہے ہیں؟ نہیں نہیں, ایک خون پہ ایک گائے نہیں ہے, گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. وہ جو ڈیبٹ کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ سود میں داخل نہیں ہے, اس لیے کہ سود تو قرضہ دے کے مشروط نفع لینا, تو یہ آپ نے قرضہ دیا نہیں ہے. صحیح ہے نا، بلکہ بینک نے آپ سے قرضہ، سوری آپ نے قرضہ لیا ہے بینک سے، اس پہ جو آپ کو پروفٹ مل رہا ہے تو یہ قرضہ دے کے پروفٹ نہیں مل رہا، قرضہ لے کے مل رہا ہے. کریڈٹ کارڈ تو آپ بینک سے قرضہ لے کے بینک کو سود دے رہے ہیں نا، نفع دے رہے ہیں. ڈیبٹ کارڈ پہ نفع تھوڑی دے رہے ہیں، جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ بھی سود میں نہیں ہے. کریڈٹ کارڈ کے اوپر جو آپ کو ملتا ہے وہ تو سود ہے ہی نہیں نا، کیونکہ آپ نے بینک سے قرضہ لے کے اضافی نفع لے رہے ہیں، تو قرضہ دے کے جو نفع لیا جاتا ہے وہ سود کہلاتا ہے. قرضہ لے کے جو نفع ملے گا وہ تھوڑی سود ہوگا، تو اس پہ آپ کو جو بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا وہ سود میں داخل نہیں ہے. اسی طرح یہ جو آج کل جی پی فنڈ ہے جس میں آپ کی تنخواہیں کٹ رہی ہوتی ہیں اور تنخواہ کٹ کے پھر گورنمنٹ اضافے کے ساتھ دیتی ہے، یہ بھی سود نہیں ہے. اس لیے کہ جو اجرت آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی ہے آپ اس کے مالک ہی نہیں بنے، وہ اجرت مؤجل بن گئی، یعنی وہ اجرت ابھی آپ کو ملی ہے ہی نہیں، تو گورنمنٹ جتنی چاہے دے دی وہ سب گریبی کہلائے گی. تو سود کے نام سے نہیں پتا چلتا کہ سود ہے، حقیقت دیکھنی پڑتی ہے. جی ہاں، سورہ نکلنے کے بعد میں ڈیٹیل میں بعد میں بیان کروں گا، وہ اشراق کے وقت پڑھنی چاہیے. جی نہیں 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 بھائی، کاروبار اللہ نے صاف قرآن میں کہا ہے وذر البیع اذا نودی للصلاه من یوم الجمعہ، جب نماز کے لیے جمعہ کے دن بلایا جائے فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وذر البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی کہ جو ایئرپورٹ والے وہ تو نہ چھوڑیں، باقی سارے چھوڑ دیں. آب زمزم مستثنا ہے، اس پر میں پھر کسی وقت تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ.